اعوذ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت پوری کوشش کیا کریں کہ دعائیں قبول ہوں. یہ پڑھنی نہیں ہوتی، یہ مانگنی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں دعائیں پڑھنی ہیں، تو پڑھنے والے تو پہاڑے ہوتے ہیں. یاد ہے پہاڑا؟ تو دعائیں پڑھنے میں اور پہاڑے پڑھنے میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وسپر کی بھی آواز نہیں آنی چاہیے کل سے جب دعائیں ہو رہی ہوں، ورنہ نہیں قبول ہوں گی. اور ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، دل سخت ہو جاتا ہے. قرآن پڑھا جائے اور ہم کچھ اور کریں یا باتیں کریں یا توجہ نہ ہو، اور اسی طرح سے دعائیں مانگی جائیں اور دل کہیں اور ہو، تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ چلیں پہلے اپنے لیے دعا کریں کوئی اچھی سی، اور یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں آج کے اس پارے سے بہترین لینے والا بنا دے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ سورۃ ہجر کے شروع سے شروع کرتے ہیں تلاوت. شروع کریں آپ لوگ پلیز.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، تلك آیات الكتاب وقرآن مبین. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ. مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون
نحمدك ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم چودھویں پارے کا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ ہم اس پارے کی ایک ایک آیت کا حق ادا کر سکیں اس میں ہم ایک آیت پیچھے سے لیں گے تیرہویں پارے میں جو سورۃ ہجر کی ہے تھوڑی سی بات اس پارے کے بارے میں بھی اور اس سے پیچھے جو ہم نے پڑھا اس کو بھی لیں گے ساتھ پہلے ہم سورۃ ہجر کی اس آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے الف لام را یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی پچھلی سورت بھی سورت ابراہیم قرآن پاک کی خوبیوں کے آغاز سے شروع ہوئی یہاں بھی دیکھیں کہ قرآن کی ایک خوبی ہے مبین اور حقیقت ہے کہ آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا تیرہ پارے پڑھنے کے بعد کہ قرآن پاک نے کوئی بات مبہم نہیں چھوڑی غیر واضح نہیں ہے کون سا کلام اچھا ہوتا جو بہت واضح ہو کہ جو سننے اور سنانے والے کے بیچ میں کوئی کنفیوژنس کریٹ نہ کرے بس بات یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھتے کتنا ہے ہر رات کی تراویح میں پڑھے ہوئے قرآن کے دوران اس بات کا خود سے سوال کیا کرے اور یہاں بیٹھ کر میں آپ سب کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دعا کروں گی کہ اللہ اگلے سال کے رمضان سے پہلے یہ قرآن مجھے اس طرح سمجھ آئے جیسے مجھے اس وقت اس اردو کے کلام کی سمجھ آ رہی ہے اس کا راستہ کوئی وظیفہ ہے پوچھنا ہے مجھ سے تو بعد میں پوچھ لیجئے گا کوئی ٹوٹکا ہے تو بھی بتا دوں گی اور سب نے پوچھنا ہے تو میں ابھی اکٹھا ہی بتا دوں ابھی سے نیت کریں اس علم کی محفل میں روزے کی حالت میں بابرکت گھڑیوں میں جس میں اللہ نے رمضان جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا تھا کہ میں نے دورہ قرآن پورے ہونے کے فوراً بعد لفظی ترجمے سے قرآن سیکھنا شروع کرنا ٹھیک ہے آپ کو اگلے ہی دن نہیں سکھائے گا کوئی لیکن نیت سے آپ کو اجر ملے گا اور اس کو سیکھنے سے پہلے بھی کچھ سیکھنا ہوتا ہے اس کی بھی دعا کر لے کتنے لوگ ہیں جب علم دوست بن رہے جن کی علم کی طلب اور پیاس بھڑکتی جا رہی ہے اللہ کرے کہ یہ پیاس اور زیادہ بڑھ جائے یہاں تھوڑا سا تیرہویں پارے کے اندر جو ہم نے پڑھا تھا اس کا خلاصہ کر کے آگے چلتی ہوں سورۃ رعد کی کچھ آیات وَمَّمَا يَنفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ بس جو لوگوں کو نفع دے گا وہی بچے گا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ تم دنیا میں نفع مند بن جاؤ اور اسی طرح سے سورۃ ابراہیم میں ہم نے علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ اس صورت میں اسلام اے ٹو زی کو دیکھا تھا آج چودھواں پارہ جو ہم شروع کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہر پارے سے زیادہ خوبصورت پارہ ہے جو ابھی تک ہم نے پڑھا اور آپ کو ہر پارے کے شروع میں یہی لگے گا لیکن حقیقت ہے کہ اس پارے میں آپ جو کچھ پڑھیں گے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ آپ انسانیت کو نفع دینے والے بنیں اس پورے پارے میں ہم چار استادوں سے ملیں گے بہت شوق ہوتا ہے نا ہمیں استاد کے بارے میں جاننے کا تو ہمارا ایک استاد شہد کی مکھی ہے اس بارے میں، جس کے نام پہ سورت نخل پڑھیں گے، پھر بھینس کو دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ نے اس کو جو کہا وہ کر رہی ہے، پھر اسی طرح فرشتے بھی ہیں اور بے شمار مخلوقات ہیں. پورے پارے کو اگر آپ پچھلے پارے سے جوڑ دیں تو یہ ہے کہ بیکار جینے سے بہتر ہے کہ جانے کی تیاری کرو. حقیقت ہے کہ وہ لوگ جو کچھ نہیں کر رہے، اپنی روٹین کی لائف گزارنے، کھانے پینے، اسکول کالج میں پڑھنے پڑھانے کے سوا، تو مجھے ان کے بارے میں سوچ کر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مسافر ہے، ٹرین اسٹیشن پہ بیٹھا ہے اور ایک ٹرین کے آنے کا منتظر ہے، پاس ایک چھوٹی سی پوٹلی ہے اور ساتھ کھانا پینا بھی رکھا ہوا ہے، اور جو ہی وہ ٹرین آئے گی وہ سب کو اداس چھوڑ کر اس میں سوار ہوگا، اور وہ ٹرین ہے اس کی موت کی ٹرین. زندگی کا مقصد کیا ہے کہ انسان یا تو اپنے لیے کچھ کرے یا دوسروں کے لیے کرے؟ ان دونوں کے مجموعے کا نام فی سبیل اللہ کچھ کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو بیکار نہیں پیدا کیا. تو اس بارے میں ہم انشاءاللہ جو چیزیں دیکھنے والے ہیں، پہلی ہی چیز اتنی دل سوزی والی ہے اور وہ ہے حسرت. کافروں کی حسرت کے کاش وہ مسلمان ہوتے. ہم دیکھیں گے کہ کس کس مقام پر وہ یہ حسرت کریں گے. دوسرا بہت ہی خوبصورت ٹاپک اس پارے کا ہے قرآن کی حفاظت. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور قرآن کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے. تیسرا ٹاپک اللہ کے خزانے اس کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں اور ایک خاص مقدار کے ساتھ میرے آپ تک پہنچ رہے ہیں، اسی لیے تو آج تک نہ بارش ختم ہوئی اور نہ سمندر خشک ہوا. پھر اسی طرح آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کا انکار، ابلیس کے سیاہ کارنامے، یہ بھی دیکھیں گے. پھر جنتیوں کے انعامات. بار بار قرآن میں جنت اور جہنم کا تذکرہ پڑھ کر یقین کریں کھلی آنکھوں سے جنت اور جہنم دکھتی ہے، اور پھر واقعی دنیا سے نظریں اوپر اٹھ کر وہاں جانے کو دل چاہتا ہے، اگر کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو تو تیاری کو دل چاہتا ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت کیسے ملی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے کیوں رہ گئی، آل ثمود کی تباہیاں کیوں ہوئیں. پھر اس کے بعد ہم سورت نحل میں دیکھیں گے کہ ہر چیز کا واحد مالک اللہ ہے. ہم سب تو نقلی مالک ہیں ان چیزوں کے جو آپ کے میرے ہاتھوں میں اور ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، ہم صرف بورو کر رہے ہیں اللہ سے، اصل مالک اللہ ہے. پھر اسی طرح سواری کے جانوروں کی حرمت، سورج چاند کی گردش میں پوشیدہ فوائد، اللہ تعالیٰ کے انعامات، قرآن حکیم کے ارشادات کو دیرینہ کہہ دینا کفر کی علامت ہے، یعنی یہ کہہ دینا اساطیر الاولین، یہ اولڈ ڈیٹڈ باتیں ہیں، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اب آج اس ماڈرن دور میں، پڑھے لکھے دور میں میں قرآن پڑھوں تو اس کی انشاءاللہ حقیقت دیکھیں گے. اور پھر نمرود کا تذکرہ، متقیوں کے لیے بہترین جزا، اور پھر اللہ عز و جل کا غضب کب ٹوٹتا ہے؟ جب کوئی اس کے ساتھ شرک کرتا ہے. بعض پرس لازمی ہے، یعنی آپ کا میرا حساب ہوگا اور اللہ آسان کر دے. شیطان کے دوستوں کے بارے میں کچھ پڑھیں گے، توحید کی تاکید ہے، اور پھر اللہ کے احسانات کی ایک جھلک، اور عہد و پیمان کی حفاظت، اور سب سے آخر میں ہم بہت خوبصورت پڑھیں گے تبلیغ کے اصول. حکمت بھری تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ آپ کہیں گے ہم نے کون سی تبلیغ کرنی ہے، ہم کوئی تبلیغی جماعت سے ہیں اور ہم کوئی جماعت اسلامی سے بھی نہیں ہیں. تو یاد رکھیے، ہر ماں ایک مبلغہ ہے. دن میں کم از کم 4-5 بار آپ اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہتے ہیں، اور ساری عمر ہی ان کو اچھے کاموں کے لیے کہتے ہیں. تو اللہ نے چاہا وقت میں برکت ہوئی تو ہم آخری آیت پہ بات کریں گے کہ کیا خوبصورت طریقہ ہے کائنات میں تبلیغ کرنے کا. اور یہاں بس اتنی سی بات کہہ دوں معذرت کے ساتھ خود سے بھی، کہ ہماری ہی بے ہنگم تبلیغ نے بہت سارے لوگوں کو آج قرآن سے دور کر دیا. ایسی چڑ چڑا دیتے ہیں اور اتنے غصے اور اتنے روب والی باتوں میں لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے ہیں کہ کمزور دل لوگ پھر ہمارے قریب بھی نہیں آتے. پارے کا تھیم دیکھ لیجئے، کائنات کا عدل اور ٹیم ورک. دل تو چاہ رہا تھا کہ یہ پارہ ہم باہر کھلی فضاؤں میں بیٹھ کر پڑھیں، پر مجھے پتہ یہ ممکن نہیں ہے. میں نے ناروے میں بھی ایکسپیرینس کیا تھا کہ سورت نخل کو ہم اوپن ایئر میں پڑھیں، ایسے لگتا ہے جیسے آپ ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں اور شیشوں سے باہر دیکھ رہے ہیں اور باہر کا منظر بدلتا جا رہا ہے. اتنی خوبصورت طریقے سے آپ کو اس میں یہ سب دیکھے گا کہ یہ کائنات کیسے ٹیم ورک از ڈریم ورک کے اصول پہ چل رہی ہے. چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہیں، لیتی بہت تھوڑا ہے، دیتی بہت زیادہ ہے. حقیر چیزیں کھا کے آلہ دیتی ہیں، مثلا گائے کھاتی کیا چارہ اور دیتی کیا ہے دودھ. خود سے پوچھیں ہم دودھ پی کر کیا کر رہے ہیں، چارہ بھی نہیں پروڈیوس کر رہے، باقی تو اور بات ہے. اور خیر کا ایک پورا سلسلہ ہے جس کائنات میں آپ کو مجھے دکھتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر اسی طرح سے دوسری چیز جو اس میں دیکھیں گے کہ مسلم فوکسڈ ہوتا ہے. کبھی آپ نے ٹرین کو دیکھا، اس کے ارد گرد کتنے خوبصورت منظر ہوتے ہیں، لیکن ٹرین کی بوگیاں یا اس کے ڈبے ایک کے پیچھے دوسرے بھاگتے ہی چلے جاتے ہیں. یہ ہے مومن فوکسڈ، نہ ادھر دیکھیے نہ ادھر دیکھیے، خاص وقت ہے بس اس میں آپ انجوائمنٹ میں مصروف ہوں. جب کام کریں تو آپ کو کسی کو نہیں دکھنا، تو مقصد پہ نظر دیکھیں گے، اور اللہ کرے آج ہمیں اس کی پریکٹس ہو جائے. پھر اسی طرح نفع مندی، دوسروں کے لیے جینا، دعا کریں اللہ مجھے دوسروں کے لیے جینے والا بنا دے. پھر اسی طرح سے توازن، بیلنس کتنا پیارا ہے، انشاءاللہ یہ شروع میں بات آ جائے گی. پھر اسی طرح سے ہم اپنے استادوں سے ملاقات کریں گے، اور حقیقت ہے کہ جس نے سیکھنا ہو اس کے لیے کائنات کی ہر چیز استاد ہے، اور جن کو نہیں سیکھنا وہ بڑے بڑے اچھے استادوں کے بھی نام ڈبونے والے بن گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس پورے پارے میں آپ کو مقصد پہ نظر کی اتنی پیاری مثالیں ملیں گی. میں نے اپنے پاس یہ دیکھی ہے تقریباً 20-25 آیتیں جمع کی ہوئی ہیں، آپ یہاں نمبر نہیں بول سکتی. ایک کسی ایک سال میں بولی تھی، اس سال اس پورے پارے کا تھیم یہ مقصد پہ نظر تھی. آئیے شروع کرتے ہیں اس محبت کے ساتھ، اور اس احساس کو برپا کرتے ہوئے جو اس سال کے دورے قرآن کا تھیم ہے. میرا حل اب آپ بولیں اور میں سنوں. ہم مسلمان ہیں اور ہم باعزت قوم ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. بعید نہیں یعنی دور نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. یہاں چند سیکنڈ سوچیں، شاید آپ کی بھی کوئی ایسی دوست، میڈ، ماسی ہو جس کو کبھی اپنے اسلام پیش کیا ہو اور وہ انکار ہی کرے، اور وہ کہ نہیں باجی میں اپنے گھر ہی ٹھیک ہوں، باجی دین سب کو اپنا ہی اچھا لگتا ہے، باجی اللہ نے جس سارے ایک ہی ہم سب ایک ہی ہیں. ایسے تمام لوگ جن تک دین کی دعوت پہنچ گئی، اسلام کی دعوت پہنچ گئی، پھر نہ مانے تو ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ وقت قریب ہے کہ جب یہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا، ہم نے سرنڈر کر دیا ہوتا، ہم مسلمان ہو چکے ہوتے. لہٰذا اب کیا کرو، چھوڑو انہیں، کھائیں اور پئیں، مزے کریں، اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. یہ کون سا وقت ہوگا جب یہ کیفیت ہوگی؟ اس کے بارے میں بہت ساری رائے ہیں. سب سے پہلی بات، دنیا میں اسلام کی ترقی کو دیکھ کر. لکھ لیجیے آپ قیامت پہ کیوں پہنچ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ملتی ہے کہ قیامت کے قریب ساری دنیا کا صرف ایک ہی مذہب ہوگا اور وہ اسلام ہوگا. اور آپ کی مدد کے لیے بتا دوں کہ یہ حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد ہوگا. تمام کرسچنز ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوں گے، کیونکہ وہ خود دیکھیں گے کہ ہمارا لیڈر خود مسلمانوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اور جو باقی دوسرے لوگ ان کے مخالف ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں ختم ہو جائیں گے. تو اس وقت اسلام کی ترقی کو دیکھ کر غیر مسلم یا جو بھی کوئی اگر رہ گئے ہوں گے تو وہ یہ بات کریں گے. دوسری بات یہ کہ 70,000 مسلمانوں کو بلا حساب جنت میں جاتا دیکھ کر خواہش کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. تیسری بات، حوض کوثر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پیتے ہوئے دیکھ کر. اور ایک سب سے بڑی بات، اور وہ کیا، موت کے وقت. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ آل عمران کی ایک آیت سے بھی حوالہ ملتا ہے کہ ہر نصرانی موت کے وقت ایمان لے آتا ہے حضرت عیسیٰ پہ، پر اس وقت فائدہ نہیں ہوتا. اور ایک اور بات جو بہت زیادہ قرین از قیاس ہے، یعنی یہ سب سے زیادہ ایکسپیکٹیڈ ہے، اس کو سننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اور زیادہ کیئرفل ہونا پڑے گا، اور وہ کیا، بے عمل اور گناہگار مسلمانوں کو بالآخر جہنم سے نکلتا دیکھ کر کفار کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور چلو تھوڑی سزا بھگت بھی لی ہے لیکن بالآخر نکل تو گئے، اس وقت کہیں گے کہ ربما یود الذین کفروا، یہ بات کیا کہی ہے میں نے آپ سے، غور سے سنیے گا۔ یہ جو بات ہے نا کہ ہر مسلمان جنت میں جائے گا، یہ درست ہے، لیکن یہ پوری بات صحیح نہیں ہے۔ پوری بات کیسے ہے؟ ہر مسلمان بالآخر جنت میں جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور وہ روایت جو حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی سے سنی جب تو فوراً بھاگے، اللہ کے نبی جا کے لوگوں کو خبر دیں تو آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسی پر رلائے کرے۔ اور وہ کیا؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جنت میں جانا اور بات ہے اور بالآخر جنت میں جانا اور بات ہے۔ سمجھیے گا، دنیا میں کوئی شخص کوئی جرم کرتا ہے، کچھ عرصہ قید میں رہتا ہے، جیل میں رہتا ہے، کبھی عمر قید کبھی سزا ملتی ہے، پھر کہیں جا کر نکلتا ہے، تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے جس دل میں ایمان ہے بالآخر اس کو جنت میں ڈالے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک کرتا ہے، یہ ایک پورا سلسلہ ہے، اس پہ بہت دفعہ میں نے بات کی، اگر ایڈمنز کو پاسبل ہو تو وہ لیکچر آپ کو بھیج سکتی ہیں کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کا نام بھی یہ ہے کہ گناہوں کے اثرات اور گناہوں کی بخشش کہتے ہوتی ہے۔ اس دنیا میں شروع ہو جاتی ہے ہماری بخشش، کچھ گناہ تو ویسے ہی اللہ معاف کرتا رہتا ہے، جیسے ہمارے بال جھڑتے رہتے ہیں، جیسے ہمارے ناخن بھڑ بھڑ کے کٹتے رہتے ہیں، کچھ گناہ ہماری نیکیوں کی وجہ سے اللہ کے حکم سے معاف ہو جاتے ہیں، کچھ گناہ جو ہم پہ آئی بھی مصیبتوں کی وجہ سے ٹلتے ہیں، کچھ نزاع کی سختیوں پہ گناہ معاف ہوں گے، کچھ قبر کے عذاب سے، کچھ حشر کے عذاب سے، لیکن اس کے باوجود کچھ مسلمانوں کے اتنے گہرے دھبے ہوں گے گناہوں کے کہ بالآخر ان کو جہنم کی بھٹی میں ڈال کر گلایا جائے گا، لیکن بالآخر وہ سزا بھگتنے کے بعد جب جہنم سے نکالے جائیں گے اب وہاں صرف وہ رہ جائیں گے جو ابد الآباد تک جہنمی ہے، اور اللہ کرے ہمارے جاننے والوں میں کوئی ایسا نہ ہو۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش مسلمان ہوتے۔ یا میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں کہ آج ہمیں خود بھی اس اسلام کی قدر نہیں ہے، ہم پیدائشی مسلمان خود کو کہنے والوں کو بھی اس دن قدر آئے گی جس دن شاید جلے ہوئے کوئلے بن کر ہی سہی لیکن جہنم سے نکل تو آئیں گے نا۔ تو یاد رکھیے، اگر یہ سوچ ہے نا کہ چلو کوئی بات نہیں چار دن رہ لیں گے جہنم میں، تو آج جا کر سٹوف کھول کر چند سیکنڈ کے لیے اپنی انگلی کی پور آگ پہ رکھ کے دیکھ لیں، چائے کی بھاپ پڑ جاتی ہے تو چھالا پڑ جاتا ہے، کیا ہمارے اندر یہ طاقت اور ہمت ہے کہ ہم برداشت کریں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی حسرت سے بچا کے رکھے۔ پھر فرمایا وما خلقنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی ہے، کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا، کون بھلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے کہہ کر کیا سامنے بیٹھے ہیں، جیسے میں آپ میں سے سامنے بیٹھے کو کہہ سکتی ہوں کہ او سارا او زارا، لیکن جو یہاں نہیں اس کو نہیں۔ آپ ذرا امیجینیشن میں لائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور مکہ والے جو تکبر کا شکار ہے نبی کو آ کر کہتے ہیں اے وہ شخص، رونت انداز میں، جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے، کیا دل کی کیفیت ہوگی؟ یو آر کریزی، یو آر فنیٹک۔ آج بھی یاد رکھیے، دین پر اندھا دھن دوڑنے والوں کو باتیں سننی پڑتی ہیں، یہ کریزی ہو گئے، یہ جذباتی ہیں، یہ ایسے ہیں، ان کو عقل نہیں، ہوش نہیں، باتوں میں آگے اب ہر وقت ایک ہی کام رہ گیا ان کو۔ تو یاد رکھیے، ہمارے نبی نے بھی دیوانگی کا تانا سنا تھا، کیا کہتے تھے اس کے بعد؟ اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا، ہم فرشتوں کو یوں نہیں اتار دیا کرتے، یہ کوئی فرمائشی پروگرام ہے ریڈیو پہ چل رہا، یہ گانا سنا دیں، یہ سانگ سنا دیں، یہ کر دیں، اور سنانے لگے، فرشتے ایسے نہیں اترتے کہ آپ کے ملک کے صدر ایسے آتے، صدر صاحب آئیے ذرا آج ہمارے شہر میں، آتے کوئی آپ کے شہر کی کوئی بڑی شخصیت آپ کے کہنے پہ اسی وقت گھر میں آ جاتی ہے آپ کے؟ نہیں آتی ہے۔ تو پھر کیا فرشتے آپ کے میرے کہنے پہ آئیں گے؟ یاد رکھیے، مکہ والوں کا یہ بہت بڑا مطالبہ تھا، کہتے تھے دل نہیں مانتا کہ نبی انسان ہو، فرشتہ ہونا چاہیے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، آج کے مسلمان کا اسے الٹ دعویٰ ہے، فرشتے کہتے تھے نبی بشر کیوں ہیں، آج بشر اور نور کا جھگڑا ڈال کے امت کو توڑ دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے۔ کہا نہیں، فرشتے تمہارے کہنے پہ تو نہیں آئیں گے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، یعنی یا تو وہی لے کر آتے ہیں یا جب اللہ ان کو حکم دیتا ہے تب آتے ہیں، اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی، مراد ان کی موت کا فیصلہ لے کر آتے ہیں. یاد رکھیں، صرف ایک فرشتے کو انسان دیکھ سکتا ہے، عام فرشتوں کو نبی دیکھ سکتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، آگے پڑھیں گے سورۃ نجم میں اور آگے جا کر. لیکن میں، آپ، ہم سب اگر خواہش رکھتے ہیں نا فرشتے کو دیکھیں، تو ہماری یہ سب کی خواہش پوری ہوگی، مگر کس دن؟ کل نفس ذائقۃ الموت. موت کے فرشتے دنیا میں ہی نظر آنے شروع ہوتے ہیں، لیکن اس وقت انسان پھر کچھ بول نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جب آئیں گے پھر تمہاری مہلت ختم. رہا یہ ذکر، کون سا؟ جو اس وقت آپ کے میرے ہاتھ میں، تو انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون. رکھا یہ ذکر، تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں. اس کو ہائی لائٹ کیجیے. یہ ہے قرآن کی وہ خوبی جو تورات، انجیل اور زبور سے اس کو الگ کرتی ہے. لکھ لیجئے اور جو سمجھ لیجئے اس مضمون کو، اہم بات ہے. قرآن میں اور پچھلی کتابوں میں یہ بنیادی فرق ہے، تھیں ساری اللہ کی طرف سے، سب اپنے وقت پہ اللہ اپنی مکمل ہدایت کا سورس تھی. سورۃ مائدہ میں تو اتنی تورات کی خوبیاں پڑھی کہ بعض دفعہ انسان فکر مند ہو جاتا ہے کہ کیا کریں. فرق صرف اتنا تھا کہ پچھلی کتابوں میں تبدیلی ہونے نہ ہونے کی اللہ نے ذمہ داری نہیں لی تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ پچھلی قوموں نے اپنی کتابوں کو ایکسرسائز بک بنا لیا. جیسے بک سے آپ پڑھتے ہیں، کاپی پہ لکھتے ہیں، انہوں نے کتاب کی بجائے اس کو کاپی بنا لیا، ہر چیز کچھ لکھا کچھ مٹایا. قرآن آج تک محفوظ ہے. 1400 سال پہلے یہ الفاظ اللہ کے نبی کے قلب اطہر پہ اترے تھے جو آج آپ میں آج کل پڑھ رہے ہیں. آج کل آپ اور میں جو پڑھ سن رہے ہیں، یہ وہ لفظ ہیں جو آج تک نہیں بدلے. آپ دیکھیے، آپ 100 سال پرانی انگلش کھولیے ذرا، اولڈ انگلش، کبھی انگلش لٹریچر میں پڑھی ہوگی، مجھے یاد آ رہا ہے پڑھتا ہوا، آدھی سمجھ آتی آدھی نہیں آتی. آج بھی شیکسپیئر کی انگلش کسی کو نہ سمجھ آئے. آپ 100 سال پرانی اردو کھول کے لے آئیے، آپ کو مجھے نہیں سمجھے. آج بھی علامہ اقبال کی شاعری کتنوں کو سمجھ آتی ہے، کتنی پرانی ہے. تو قرآن عربی میں نازل ہوا، آج بھی عربک جو اسپوکن لینگویج ہے، آپ پڑھ کر دیکھیں، وہ بالکل قرآن سے فرق ہے، لیکن اس قرآن کی زبر سے زیر تک نہیں بدلی. یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ اکثر میں بات کرتی ہوں ٹریولنگ کے دوران، جہازوں میں، ٹرینوں میں، غیر مسلموں سے جب بات موقع ملتا ہے، تو میں نے کہتی ہوں کہ لک ایٹ دس، کیا یہ میریکل ہے. پھر وہ اتنے شوق سے سنتے ہیں، ریئلی ریئلی اٹس. آج بھی بائبل میں آپ کو دیکھیے کہ کوئی چیز آپ کوٹ کرتے ہیں نا کہیں، تو آپ کو ورژن دینا پڑتا ہے، یہ بائبل کے 2001، 2002، 2018 کس سن کی بات ہے. خود مانتے ہیں کہ بائبل ہر سال چینج ہو رہی ہے، اپ ڈیٹڈ ہو رہی ہے، جیسے ہر نئی بک کے ساتھ لکھا ہوتا ہے غلطیوں سے پاک، اصلاح شدہ. قرآن میں نہیں. کتنی بڑی بات ہے. اور آپ ذرا خود کو چٹکی کاٹیں، میں تو اس بات پہ رو پڑھوں کہ اللہ مجھے آپ کو اتنی اوتھینٹک بک پڑھنے اور پڑھانے کا موقع دے رہا ہے. دنیا میں کبھی کسی نے اس سے بھی زیادہ اوتھینٹک کتاب پڑھی ہے؟ آپ کی میری ٹیکسٹ کی بکس ہر 10 سالوں کے بعد بدل جاتی ہیں. آج کے بچے جو پڑھ رہے ہیں، آج سے 10 سال والے وہ بکس نہیں پڑھیں گے، یہ یاد رکھیے، چینج ہوتی ہیں، لیکن یہ قرآن نہیں بدلتا. اور یہاں لفظ قرآن کے لیے جو ہے ذکر، یہ ہے قرآن کی اصل خوبی، ریمائنڈر. یہ اصل میں ریمائنڈر ہے. ہم نے اپنے فونز میں ریمائنڈر لگائے ہوتے ہیں نا، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، یہ کام کرنا ہے. یہ قرآن بھی آپ کو مجھے ریمائنڈ کرواتا ہے کہ وہ مسلم، یو آر مسلم، اور تمہیں کرنا ہے. اور یاد رکھیے کہ اس کے اوپر اتنی لمبی ریسرچ ہوئی. کبھی آپ اس کی سبیل الجنہ کی تفسیر میں ایک واقعہ سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں کہ کس طرح غیر مسلموں کو حسد ہوا تھا. انہوں نے مختلف کتابیں بائبل کی، مختلف بائبلز جمع کی، 100,000 اختلافی رائے. اور اگر میں بک کا نام پڑھ کہہ دوں تو آپ خود ہی جا کے لے لیجئے، خطبات بہاول پوری، حمید الدین صاحب کی لکھی ہوئی بک ہے. قرآن کے موضوع پہ انہوں نے اس میں یہ پورا واقعہ کوٹ کیا ہے. جرمنی کی میونخ یونیورسٹی میں یہ ساری ریسرچ ہوئی. جب انہوں نے بائبل ساری دنیا سے لی، جہاں سے بھی لی، تو اس میں 100,000 روایتیں جو آپس میں کانٹراڈکٹ کرتی ہیں، اور اس میں سے شاید 2,000 تو بہت اہم. انہوں نے سوچا لاؤ ہم قرآن کو بھی چیک کرتے ہیں. پوری دنیا سے 200,000 نسخے قرآن کے جمع ہوئے، اور 3 نسلوں نے مل کر یہ کام کیا، یعنی کہ ایک ہی دن میں. اور ان سب کا متفقہ فیصلہ کیا تھا کہ اتنے نسخے جو سمجھیں کہ چائنا سے لے کے آسٹریلیا اور پاکستان اور پوری دنیا سے جمع کیے، 1 بھی اختلافی روایت نہیں ہے. کہ کہیں لکھا ہو کہ اللہ ایک ہے تو کہیں 2 لکھ دیا، تو کہیں 3 لکھ دیا، کہیں کہا ہے نماز ایک ہے تو کہاں کہے کبھی پڑھ لو کبھی نہ کرو، یہ نہیں لکھا ہوا. تو یہ کتاب آپ اور میں پڑھ رہے ہیں، یہ کبھی بھی اولڈ نہیں ہوگی. جس کو یہ گمان ہے نا، حقیقت ہے، یہ گمان ہے کہ میں کیا وقت ضائع کر رہی ہوں. کل آپ میں سے کسی نے بہت پیاری شیئرنگ دی, میرا دل کیا اس کو میں دوسروں سے کبھی شیئر کروں گی. ڈاکٹر ہے اور اب اللہ نے ان کو قرآن کی طرف بھیجا, کچھ مہینوں سے شاید سن رہی ہیں. تو ان کا جو جملہ مجھے بہت اپیل کیا, کہنے لگی میری دوستیں مجھے کہتی تم کدھر لگ گئی ہو, چلو اور سیکھو اور ریفریشنگ کورس کرو. تو کہنے لگی کہ اگر میں ان کا یہ مشورہ مان لوں تو کیا ہوگا, میں اور بڑی ڈاکٹر بن جاؤں گی, اور زیادہ مریض میرے پاس آ جائیں گے, اور زیادہ پیسے کماؤں گی, بٹ میرے پاس آگے جا کر کیا ہوگا. حیرت کی بات ہے, پڑھے لکھے لوگ جن کا پروفیشن ہی پڑھنا لکھنا ہے وہ اس قرآن کو نہیں پڑھتے, کہتے ہیں یہ اولڈ ڈیٹڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کی قدر دلوا دے. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیجے, کبھی ایسا نہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. لکھ لیں, ایسے ٹیسٹ ہوتا ہے ایک سائنس کی زبان میں, قرآن کی طرف آنا اور مذاق اڑوایا جانا یہ لازم و ملزوم ہے. یہ کیا سر پہ دوپٹہ لیے, یہ کیا ماسی بن گئی ہو, یہ کیا مولوی صاحب بن گئے آپ, یہ کیا کنوتی ہو گئے, یہ آج کے دور میں کیا ہوگا. جب بھی آپ دین پہ آئیں گے اور دین کے کسی حکم پہ عمل کریں گے آپ کا مذاق اڑایا جائے گا. تیار ہے, بی پریپیئرڈ, خوش ہوں. ہمارے تو نبی کا بھی مذاق اڑایا جاتا تھا. اس قرآن کا اثر مختلف لوگوں پر مختلف طرح سے ہوتا ہے. کیسے, یہ بھی بڑی خوبصورت آیت لگتی ہے مجھے. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین, مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کی مانند گزارتے ہیں. کیسے بھلا, سیخ کباب بنتے دیکھیں, گوشت یا قیمے کو لپیٹ کر سلاخ پر آگ پہ رکھ دیتے ہیں, پھر اندر باہر سے پکتا ہے. اللہ کہتے ہیں کرمنل ہارٹس جو ہوتے ہیں نا, ان کو یہ قرآن سلاخ لگتا ہے گرم, دل ہی نہیں کرتا آنے کو اس کی طرف, وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے. قدیم سے اس کی معاش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلایا, اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے, یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا, کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سن گن لے لے, اور جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے. ہم نے زمین کو پھیلایا, جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے. ہم نے زمین کو پھیلایا, اس میں پہاڑ جمائے, اس میں ہر نو کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی. یہ ہے کائنات کا بیلنس, تناسب. یاد رکھیے کہ اس کائنات میں سب کچھ ایسا ہے جتنا ہونا چاہیے. مثلا آپ میں سے بہت ساری بچیاں کیا بڑے, خرم ہم سبھی نے سائنس پڑھی ہے, پانی کا فارمولہ کیا, H2O, ہائیڈروجن دو حصے, آکسیجن ایک حصہ. ہائیڈروجن کیا کرتی ہے, جلانے میں مدد کرتی ہے, کیٹلسٹ ہے چیز کو جلانے کا. اور آکسیجن کیا ہے, خود جلتی ہے. دو جلنے والی چیزیں کیسے ریشو پر پوشن میں ڈال دیں گے, آگ بجھانے والی چیز پانی بن گئی. فضا میں آکسیجن ہے, آپ کو پتا ہے کہ جو اس وقت آکسیجن کا ریشو ہے, میں آپ کو حساب کتاب میں نہیں ڈالتی کتنا ہے, یاد ہونا چاہیے ویسے آپ کو, کیوں دم گھٹتا ہے بند جگہوں پہ بیٹھ کر. اگر یہ ریشو جو اس وقت پوری فضا میں آکسیجن کا ہے اس کو ذرا سا اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیتے نا, ہر وقت ہر چیز جلنے کے لیے تیار ہو جاتی. ہم ماچس کی تیلی جلاتے, اس سے پہلے کہ وہ تیلی جلتی ہمارے ارد گرد کی کیبنٹ جل جاتی, جیسے کبھی گیس کھلی رہ جاتی ہے. یہ ہے اللہ نے ہر چیز کو مقرر رکھا ہے. پھر میں نے ایک جگہ پڑھا اس دن تو واقعی مجھے اللہ پہ بہت ہی پیار آیا. آپ کو پتہ ہے کہ سانپ کی فیمیل سپنی 200 انڈے دیتی ہے, بالفرض مثال دے دیتی ہوں, 198 انڈے خود کھا جاتی ہے واپس, صرف 2 انڈے اس میں سے پھر سانپ بنتے ہیں. اور جو بات ہے وہ کیا کہ اگر ہر انڈا سانپ بن جاتا اس زمین پہ قدم رکھنے کی جگہ نہ ہوتی, ہر طرف سانپ ہوتا ہے. اب اس جملے کو سنیے کہ اس نے ہر چیز ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ بنائی. آپ اور میں کیا دنیا میں اللہ کو سکھائیں گے, اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے, ہر چیز میں اس کی بات ہے, ہر چیز میں اس کو پتہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح آپ کو مجھے بھی سب کچھ مناسب ملا ہے اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے جن کے رازق تم نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں، ہمارا تو دل چاہتا ہے نا کہ صرف سردی ہی رہے، گرمی نہ آئے، لیکن اللہ کہتا ہے ہم مناسب انداز سے رکھتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں کیا خوبی ہے، فور سیزنس، گرمی بھی سہتے ہیں آپ، سردی بھی سہتے ہیں، بیچ کے موسم آتے ہیں۔ ناروے بہت ٹھنڈا ملک ہے، وہاں کے 90% لوگ وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہے، کیوں؟ سورج کی روشنی نہیں ملتی، ناخن بالکل پیلے ہو جاتے ہیں، اور ڈاکٹر ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کچھ مہینے گرم علاقوں میں جا کر رہیں، ہر وقت گولیاں کھاتے ہیں، مچھلی کے تیل کے کیپسولز کھاتے ہیں، ذرا سی دھوپ نکل جائے بے پرواہ ہو کر باہر جا کر کھلے جگہوں پہ لیٹ جائیں گے کہ ہمارے جسم کو دھوپ ملے۔ آپ کو مجھے اس کا احساس ہی نہیں ہے، کتنی پیاری وہ ذات ہے جس نے آپ کے لیے میرے لیے ہر چیز کو رکھا ہوا ہے۔ پھر آپ دیکھیے اس میں یہ جو بات کی ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے خزانے زمین میں ڈال دیے ہیں۔ آپ دیکھیے پہلے دور میں جلانے کے لیے فوسلز یوز ہوتے تھے نا، فوسلز فیول، کوئلہ تھا، لکڑیاں تھیں، پھر لگا وقت کے ساتھ کہ ختم ہو رہا ہے کوئلہ، اور لکڑیاں اگر ساری درخت کاٹ دیے تو کیا بنے گا، گیس ڈسکور ہو گئی۔ آپ کے اپنے ملک میں سوئی گیس کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، پھر کیا ہوا جب گیس بھی کم ہو رہی ہے تبھی تو یہ گیس کی لوڈ شیڈنگز ہوتی ہیں نا۔ واللہ صرف ہم اپنی نیتوں کو سیدھا کر لیں، ہر بندے کے لیے گیس موجود ہے۔ یہ بے برکتی کب آتی ہے، پیچھے پڑ چکے ہیں، آگے بھی آئیں گے، کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اللہ آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ یہ آج ہمارے ملک کی جو بے برکتیں اور بے برکتیوں میں بدلی ہیں نا، اللہ ہماری نیتوں کو سیدھا کر دے، اللہ نے سب دیا ہوا ہے۔ مت کہیں کہ ہمارے ملک میں بجلی کم ہے، بہت بجلی ہے، اللہ ہمارے ایمان اور تقوی کو بڑھا دے۔ چلیے گیس کم ہوئی، پٹرول ایجاد ہو گیا، پٹرول ڈسکور ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں سعودی عرب بڑا غریب ملک تھا پچھلی صدی میں، ایک دم جب وہاں سے پیٹرولیم نکلا امیر ترین ملکوں میں چلا گیا۔ آج کتنے غیر مسلم ملکوں کی نظر صرف اس پیٹرول کی وجہ سے وہاں، ان کو وہاں سے کیا اور لے رہا ہے، لیکن اللہ نے دیا۔ چلیں جی پیٹرول بھی ختم، تو آج نیوکلیئر فیول آ گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے خزانے بڑھتے جا رہے ہیں، اگر آبادی بڑھ رہی ہے تو ریسورسز بڑھ رہے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ 60,000 کلو واٹ بجلی کو پیدا کرنا ہونا تو اس کے لیے کل کے دور میں 18 ملین ٹن کوئلہ چاہیے ہوتا تھا، اور آج صرف 7 کلو گرام یورینیم کے ساتھ آپ اتنی مقدار میں بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ دیکھیں ماں یہ تو نہیں کرتی کہ 6 بچے ہیں تو 4 کے حصے کی روٹی پکائے، 2 کو کہ تم بھوکے رہ لو، آج کھانا نہیں ہے میرے پاس۔ ماں کرتی ہے؟ کبھی نہیں کرتی۔ تو کیا اللہ نے لوگوں کو دنیا میں بھیج کر نہیں کرنا تھا؟ یہ صرف ہماری اپنی بانٹ غلط ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جو اکنامیکل سسٹم ہے یہ سود بیسڈ ہے، آج اس کو ختم کر دیجئے، پوری دنیا میں ایک غریب ملک نہیں رہے گا۔ پوری دنیا میں یہ تھرڈ ورلڈ، یہ سیکنڈ ورلڈ، یہ ہائی کلاس، یہ لو کلاس، یہ سب کرائیٹیرین ختم ہوں گے۔ آج سارے کاغذ کے نوٹوں کو پھاڑ کے جلا دیجئے، دوبارہ گولڈ سلور کوائنس پہ آ جائیے، یہ ایک ڈالر اتنے کا اور ایک پاؤنڈ اتنے کا اور ایک روپیہ اتنے کا، یہ سب ڈفرینس ختم ہوں گے۔ یہ سب اکنامیکل ٹیررزم ہے۔ پہلے تو لوگوں کو غلام بناتے تھے، آج قومیں غلام بنی پڑی ہیں۔ چند ہاتھوں میں پوری دنیا کی دولت صرف دنیا کے 200 خاندانوں کے ہاتھ میں۔ یہ اس وقت اللہ کی فطرت کے اس نظام میں ہم نے گڑبڑیں کی ہیں۔ آج بھی پہاڑی علاقوں میں لوگ کھا کے سوتے ہیں، ان کے پاس کوئی فیکٹریاں نہیں ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جن ملکوں میں نیچرل ریسورسز ہیں وہاں الحمدللہ سب کچھ موجود ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس رب کے بنائے ہوئے طبعی قوانین آج تک آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوئے، ساری کائنات چل رہی ہے، تو بتائیے اس رب کے بھیجے ہوئے شریعت کے یہ قوانین کیسے آؤٹ ڈیٹڈ ہو سکتے ہیں؟ تو یہ قرآن کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوگا۔ اللہ آج اس پورے پارے میں آپ کو مجھے قرآن سے زیادہ کائنات کی خوبیاں دکھا رہا ہے کہ اس کائنات پہ غور کر کے دیکھ لو کہ اللہ نے کائنات کا نظام کتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ اب تھوڑی سی توجہ ہواؤں کی طرف دلوائی جا رہی ہے۔ فرمایا برابر ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اس دولت کے خزانے دار تم تو نہیں ہو۔ سوچیے ذرا، اگر بارش بھی انسانوں کے اختیار میں ہوتی تو آج اس پہ بھی ٹیکس لگ چکا ہوتا۔ کتنا پانی آتا ہے زمین پہ اور اسی سے ندی نالیاں تو بھرتے ہیں، بڑے بڑے سمندر بھی بھر جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں تبھی سب کو مل رہا ہے. زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں. کیسے؟ اللہ الوارث ہے. اللہ تعالیٰ کے نام الوارث کی آڈیو آپ کو بھیجتے ہیں. چھوٹی سی ہے, بہت بڑی نہیں ہے. کم از کم ورثوں پہ لڑنا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ, اور ورثوں میں جو بہنوں کو حصہ نہیں دیتے وہ چھٹ جائے گا, کیونکہ سب میرا نہیں ہے, میرا کچھ بھی نہیں ہے, سب اللہ کا ہے. ضرورت اس بات کی کہ میں اس کو اللہ کے حکموں کے اوپر استعمال کروں. پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے, اور بعد میں آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں. کیا پتہ چلا کہ اللہ کا سی آئی ڈی سسٹم کلوزلی آبزرو کر رہا ہے آپ کو. مجھے لوگ لکھتے ہیں کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, لکھا ہوتا ہے نا کئی جگہوں پہ, تو آپ کہیے کہ اللہ البصیر آپ کو مجھے دیکھ رہا ہے. پچھلوں کو بھی دیکھ رہا ہے, اگلوں کو بھی دیکھ رہا ہے. یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا, وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا. رکیے ذرا آیت 26 کا, کھولیے ذرا آیت کا حصہ, اور پھر ذرا سا شرمساری محسوس کریں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا. یہ ہے حضرت انسان کا تعارف. شرمندگی نہیں ہو رہی؟ دیکھیں نا, کوئی چیز کتنی قیمتی ہوتی ہے جتنی اچھی چیز سے بنتی ہے. سونے کی بنے ہوئے زیور کی قیمت کیوں ہے کہ سونے سے بنا, اس کے مقابلے میں لوہے سے بنے ہوا زیور کی وہ قدر نہیں ہوگی. نیچرل پیور چیزوں سے جو چیز بنتی ہے وہ قیمتی ہوتی ہے. انسان سڑے ہوئے گارے سے پیدا ہوا. آپ کہیں گے یہ تو کانٹراڈکشن ہے. آگے جا کے تو ہم پڑھیں گے کہ انسان کو بڑی عزت دی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سورت 3 اور سورت بنی اسرائیل. ولقد کرمنا بنی آدم, تو یہ کیا ہے؟ تو لکھ لیجئے مادی وجود. یہ جو آپ کا میرا اس وقت دیکھ رہا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں گوری رنگت, کالے بال, موٹی آنکھیں, جسم, ہاتھ نازو, پیڈی کیور, فیشیل اور منی کیورس, اپنے وجود کے اعتبار سے جو مادی وجود ہے آپ کا میرا, یہ تو گارے سے بنا ہے, کیچڑ سے بنے ہم. ہاں, اصل جو چیز آپ کو مجھے عزت دے گی, وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ, وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم. سورہ حجرات میں اس کا جواب ملے گا کہ تم میں سے سب سے عزت والا وہ ہے جو متقی ہے. تو یہ جسم تو گندگی کا ڈھیر ہے, کبھی جسم سے ایک ہوا خارج ہو اپنا ہی ناک جلنے لگے. وہ انسان کہاں مان رکھے کہ جس کو دن میں 2-3 بار اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے واش روم میں جانا پڑے. جسم کے اندر کتنی بو ہوگی اگر ایک ہوا سے اتنی بو آتی ہے. اس وجود کے لیے مرتے ہیں آج, صرف اس کو کھلانے پلانے کے لیے جی رہی ہوں. کھانا پینا, مرنا جینا, آج آپ دیکھیے سارا سروائیول گائیڈ اور ساری سروائیول کٹ اس جسم کی ہے نا. آپ اپنے اس شہر کو چھوڑ دیں, مجھے اس کا اتنا اندازہ نہیں ہے, کبھی لاہور تو گئے ہی ہوں گے نا, اور کچھ نہیں ہے تو پتا سب کو, اے سی کی بھی لے لیں, اے ٹو زیڈ جتنے سٹورز آپ کے اس شہر میں آپ کے ارد گرد ہیں اس کو گنیے. کسی شہر میں بھی, بڑوں شہروں میں بلکہ اور ہے, سبزی کی دکانیں, گوشت کی دکانیں, گروسری ہے, کپڑے ہیں, جوتے ہیں, فرنیچر ہے, جو لائیولی ہوڈ ہے وہ سب اس مٹی کے وجود کو سرو کر رہا ہے. گناہ نہیں ہے, ضروریات ہے زندگی. تعیشات جس کو آپ کہتے ہیں یوٹیلیٹیز, تو جو اندر کی روح اس کو کون سرو کر رہا ہے؟ کتنے ادارے ہمارے اس شہر میں جو دین کی ضروریات کو سرو کرتے ہیں. آپ کے تو شہر میں ماشاءاللہ ہر دوسری گلی میں اسکول ہے. میں نے پہلی دفعہ بھی یہ چیز دیکھی تھی, اب تو اور بھی دیکھ رہی ہوں. ہر دوسرے گھر کے باہر اکیڈمی اور کسی اور چیز کا لگا ہوا ہے, شاید اسی لیے ادھر ایجوکیشنل لیول انشاءاللہ اچھا ہوگا اور لٹریسی ریٹ زیادہ ہوگا. لیکن یہ بھی بہت پیارا ہے, یہ دنیاوی تعلیم دے رہا ہے, لیکن اگر اس کے اندر روحانی تعلیم آ جائے تو پھر یہ تو اور بھی خوبصورت چیز ہے. تو ضرورت اس بات کی کہ روح کو ہم نے سرو کرنا ہے. آپ اپنے لیے خود سوچیں, اس وقت روزے کی حالت میں جسم کی بھوک ہے نا, کیا میری روح تو نہیں بھوکی رہتی ہر وقت؟ کیسے پتہ چلتا؟ بے چینی, کسل مندی, اداسی, پریشان, کیا کروں, زندگی کا مقصد نہیں ہے. اکثر ایسی سسٹر سے اللہ مجھے ملواتا ہی رہتا ہے, ایم لیس لائف. ایک سسٹر تھی, کہنے کا آئی ایم گوئنگ ٹو کل مائی سیلف, میں ڈپریشن میں ہوں, میں یہ ہوں وہ ہوں. تھوڑی دیر بات کر کے مجھے اندازہ ہوا, میں کہا سسٹر آپ کے والے حالات میں میں بھی ہوتی, میں بھی ایسے ہی کرتی. کہتی کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کی زندگی کا مقصد کوئی نہیں ہے, آپ ایم لیس لائف جی رہی ہیں. آج ہماری یوتھ میں ڈپریشن اور ایم لیسنس صرف اس لیے کہ ہم نے ان کو روح کے تقاضے نہیں بتائے. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ جس طرح اس جسمانی وجود کو پال رہے ہیں نا پیار اور محبت سے, اس طرح اس روحانی وجود کے لیے بھی کچھ کریں. اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آنکھ کی لپٹ سے پیدا کر چکے ہیں. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جن آنکھ کے شعلے سے بنائے گئے, یعنی آنکھ سے بہت بہتر. عمر کہتے ہیں سورج کی آنکھ سے صحیح میں وارد ہے, صحیح میں وارد ہے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے اور جن شعلے والی آنکھ سے, اور آدم اس سے جو تمہارے سامنے بیان کر دیا. کیا؟ من صلصالن. صحیح مسلم کی روایت 2996 ہے. دل چاہ رہا ہے اپنے اوپر اور غور کریں, تھوڑی سی تلاوت سنائیں ان آیتوں کی جو ابھی پڑھ کے آئے ہیں. اور آپ نے میں نے جو کچھ سنا ہے نا اس پہ غور و فکر بھی کرنا ہے, اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ہمیں صرف مادی وجود کے لیے جینے والا نہ بنا.
صالم من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك من الغاوين.
جزاك الله خیر. غور و فکر کا موقع ملا تلاوت کے دوران. خاص طور پہ چونکہ یہ ہم انسانوں کا تذکرہ ہے تو ایسی ہر آیت پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. اب دیکھیں گے کہ فرشتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. آیت 28. پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں. جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. نوٹ کیے, مسجود الملائکہ کب بنا؟ جب اللہ نے اپنی طرف سے روح پھونکی. تو اصل بات روح کی ہے. اللہ ہمیں روح کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا دے. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کس نے سجدہ کرنے والوں کا انکار کرنے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا؟ رب نے پوچھا, اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا, میرا یہ کام نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا. تیسری بار سیم ہی لفظ ہے, حالانکہ اس کے بغیر بھی بات ہوتی, لیکن احساس دلایا جا رہا ہے کہ انسان تو بڑا مان نہ کر اور تیرے اندر کوئی خوبی ایسی نہیں کہ جس پہ تو تکبر کر سکے. رب نے فرمایا, اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے اور اب روزے جزا تک تجھ سے لعنت اب روزے جزا تک تو تجھ پر لعنت ہے اور اب روزے جزا تک تو میری رحمت سے دور ہے یا اور اب روزے جزا تک تجھ پر لعنت ہے. اس نے عرض کیا, میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جب کہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے. نوٹ کریے گا ذرا, ابلیس کو یہ بھی پتہ ہے کہ قیامت آنی ہے اور ابلیس کو یہ بھی پتہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد جئیں گے اور یہ بھی پتہ ہے کہ دعائیں صرف اللہ ہی سنتا ہے. اللہ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ ربی فانذرنی, ربی محمد ہی کہہ دیتا, ربی ابراہیم ہی کہہ دیتا, ربی آدم کہہ دیتا. تو دیکھیے عمل اصل چیز ہوتی ہے, اللہ تعالی ہمارا عمل صحیح کر دے, صرف معلومات سے بات نہیں بنتی. فرمایا, اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے. وہ بولا, میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا. نوٹ کرے, آج بھی بہت سارے لوگ اپنے بہکنے کا الزام اللہ تعالیٰ پہ لگاتے ہیں, نعوذ باللہ, کہ اللہ نہیں چاہتا ہم اچھے بنے تو پھر ہم کیسے اچھے بنے. یہ شیطانی رویہ. اسی طرح میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکاؤں گا. نوٹ کرے, دل فریبی کیا ہوتی ہے؟ جدھر دل مائل ہو, دل فریب میں چلا گیا. اپنے لیے سوچے, شیطان بھلا میرے لیے کیا وار رکھتا ہے؟ دیکھیں ہر ایک کا ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے نا. اللہ کے سارے ہی حکم بندہ مانتا ہے, بس کوئی ایک ہی نہیں ماننا چاہتا. یہاں اس کو یاد کریں جس کے بارے میں آپ کہیں. جیسے مجھے ایک سسٹر نے کہا, میں سب کچھ کر سکتی ہوں قرآن پڑھ کے لیکن میں پلکنگ نہیں چھوڑ سکتی. یہ اب ان کا ویک پوائنٹ تھا, اسی طرح کچھ اور کا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. آپ اپنا ڈھونڈیں. اور یہاں دیکھیے ابلیس کا یہ دعویٰ کہ میں ان کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا طریقہ جو اختیار کروں گا, تو کیا شیطان ہمارے بارے میں پھر کامیاب ہوا؟ یہ سوچیے. اب کس پہ شیطان کا زور نہیں چلتا, یہاں سے شروع کریں اور سورت سواد پہ جا کر ہم انشاءاللہ مزید بات کریں گے اس مضمون پہ. کیا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو. بس جس سے شیطان ڈرتا ہے وہ اخلاص ہے. اللہ ہمیں آپ کا اخلاص دے دے. فرمایا, یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. کون سا؟ اخلاص کا راستہ. شیطان کو سب سے زیادہ خطرہ انسان سے اس بات پہ کہ یہ اللہ کے ماں سوا کی طرف جھکتا ہی نہیں ہے, اور یہی سب سے نایاب چیز ہے. اللہ ہمیں مخلص بنا دے. اسی پہ شاعر نے کہا, ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاک استر میں ہے اب تک شرارے آرزو. آرزوؤں کے راستے سے شیطان بہکاتا ہے. آپ پڑھ کے آئے ہیں پیچھے, آدم اور حوا کو اس نے کیا خواب دکھایا تھا کہ اس درخت کا پھل چکھ لو تو لمبی آرزو ہوگی. تو ابلیس جو ہے نا امت اس امت مسلمہ کے اوپر آرزوؤں اور خواہشوں کے راستے آتا ہے. ایک پاؤں خواہشوں پہ رکھ لیں, دوسرا انشاءاللہ جنت میں ہوگا. بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا. اے اللہ ہمیں بھی اپنا حقیقی بندہ بنا لے. تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کریں گے. اے اللہ ہمیں شیطان کی پیروی کرنے سے بچا لے. اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے. یہ وعید ان کی یہ جہنم جس کی وعید ابلیس کی پیروی کرنے والوں کے لیے کی گئی, اس کے 7 دروازے ہیں. نوٹ کریں, ہر دروازے کے لیے ان میں ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے. 7 کیوں ہیں؟ خلقت ہی بہت ہے جس نے آگ میں جانا ہے. اور دوسری بات, ہر ایک اپوائنٹڈ ڈور سے جائے گا. جس کا جو گناہ ہوگا نا, اس دروازے سے داخل ہوگا. کوئی زنا کے رستے, کوئی حسد کے رستے, کوئی شرک کے رستے, کوئی بدعت کے رستے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جہنم کے سارے دروازے بند کر دے. تو یاد رکھیے, کل سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں فونز کی بیچ میں, تھوڑا سا اجتناب کیجیے. ابھی بھی آ رہی ہے بیل آواز. جتنا آپ یہاں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے اس کتاب کے سپرد کر دیں گے نا, اتنا ڈوبیں گے. شیطان کے بہکانے کا طریقہ کیا ہے؟ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے, پختہ تر کر دو مزاج خان گاہی میں اسے. یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے. قبروں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھ جاؤ. خان کا ہیں تو سن سمجھتے ہی ہوں گے نا. بہت سارے لوگوں کو یہ سکھاتا ہے, بے عمل ہو جاؤ. جنت لینی ہے نا, کسی قبر پہ جا کے بیٹھ جاؤ اور اللہ اللہ کچھ اس طرح کا ذکر کرتے رہو. اگر اللہ کے نبی اور اصحاب نے بھی اسی طرح سے دین کا کام کیا ہوتا تو ہرقل جو تھا مدینہ میں آ چکا ہوتا. آپ اللہ کے نبی کو جتنا بھی پڑھیں گے نا, آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک باعمل اور متحرک انسان تھے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ نہ بیٹھتے تھے نہ بیٹھنے دیتے تھے, نہ سست ہوتے تھے نہ ہونے دیتے تھے. آج شیطان نے ہمیں چلے کاٹ کر, چوغے پہن کر, منکوں کی مالا گلوں میں پہنا کر, چند جگہوں پہ گدیاں رکھ کے بٹھا دیا, اور ہم بہت مروب ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے. پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے, مسلم جنریشنز کہاں جا رہی ہیں, کن کن مسائل کا شکار ہیں. آج امت مسلمہ کو عملی طور پہ کیا کرنا ہے, اس کی طرف توجہ کم ہے. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے. بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے, اور ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ, بے خوف و خطر. ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے, واپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جہنم سے نجات پا کر جنت اور دوزخ کے درمیان پل پر روک لیے جائیں گے. جو ناچاکیاں اور ظلم آپس میں تھے, ان کا عدلہ بدلہ ہو جائے گا, اور پاک دل صاف سینہ ہو کر جنت میں جائیں گے. بخاری کی روایت ہے. سوچئے کسی ایسے بندے کا, تصور کریں جو آپ کو اچھا نہیں لگتا. دور نہیں ہوگا, کوئی قریب کا ہی ہوگا. اس کو سوچ کر ذہن میں لائیے کہ اللہ وہاں جنت میں جانے سے پہلے دل صاف کرے گا, ورنہ آپ کو جنت میں مزہ آئے گا؟ بہو کو ساس نظر آ گئیں اور ساس کو بہو دکھ گئیں تو دل لگے گا وہاں. تو پھر یہاں جنت بنانا چاہتے ہیں اس دنیا کو؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ میری یہ دنیا جنت بن جائے؟ تو یہاں بیٹھے بیٹھے اپنا دل صاف کریں. ٹائم دے دوں 3 سیکنڈ کا؟ جس نے جتنے دل گندے کیے میں اس کو اتنا ٹائم لگے گا. مجھے یاد نہیں ہے کون سے امام تھے, کہتے ہیں میں قیامت کے دن کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے دل میں کسی ایک کے بارے میں بھی کینہ نہیں ہوگا. اور وہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے نا, تو کل صبح جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ کی طرف آئے گا نا, اس کو دیکھنا. صحابہ کو سسپنس ہو گیا, تجسس ہو گیا, بیٹھ گئے. دیکھا تو ایک صحابی, اگر میں نام نہیں بھول رہی تو عمر بن العاص تھے. 3 دن تک وہی سب سے پہلے گزرتے رہے اور داڑھی سے وضو کے قطرے ٹپک رہے ہیں. ایک اور صحابی کو رشک آیا, ان کے گھر پہنچ گئے. کہا میں نے کسی بات پہ قسم کھا لی ہے کہ 3 دن تک گھر نہیں جاؤں گا, میں آپ کا مہمان بن جاؤں. انہوں نے کہا بسم اللہ, اور مسلمان مسلمان کی مدد کرتا ہے. نیت کچھ اور تھی. 3 دن ان کے گھر میں رہے اور ان کے معمولات دیکھتے رہے. جب جانے کا وقت قریب آیا تو کہنے لگے کہ بھائی میں آپ کو سچ بتاؤں, میرا آپ کے پاس آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ میں آپ کے معمولات دیکھنا چاہتا تھا. کیوں میں نے آ کیونکہ میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے آپ کے بارے میں جنتی ہونا سنا ہے، پر مجھے تو آپ میں اپنے میں کوئی فرق نہیں لگا۔ اور مزے کی بات دیکھیے کہ ان لوگوں کی معمولات کیا تھے، کہتے آپ بھی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی تہجد پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، یعنی ان کو بڑی بڑی نیکیاں بھی کوئی بڑی نہیں لگی۔ تو میں نے تو آپ کی کوئی خاص نیکی نہیں دیکھی۔ تو انہوں نے کہا کہ نیکی تو میرے میں کوئی نہیں، بس ایک بات مجھے لگتا ہے، ہو سکتا ہے اگر اس پہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اور وہ کیا کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا، یہاں دنیا میں بیٹھ کے جنتوں کے مزے چکھیں۔ کیا کرتے ہیں اس سے لے کر گلے گزاریاں، غیبتیں، سارے روزے ہمارے دھجیوں سے بھرے ہوئے پھٹے پرانے روزے ہیں، یہ جہنم سے بچائیں گے جس میں پھر بھی زبان سے کچھ نہ کچھ نکل ہی جاتا ہے؟ تو دل صاف کیجئے، انشاءاللہ دل صاف ہوں گے، عمل خود بخود صاف ہوں گے، اور اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ کتنی خوشخبری ہے جنت کی، انہیں وہاں، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے، تو یہ دنیا کے غم دنیا میں رہ جائیں گے، وہاں نہیں ہوں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ موت ہی آخری غم ہو، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ مومن کو ساری زندگی پاک کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ نزاع کی گھڑیوں میں، یعنی جب موت آتی ہے نا تو یہ آخری غم ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ جب اپنے پیارے باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی ہچکیوں میں دیکھ رہی تھی تو بڑی دکھی ہوئیں، تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ غم نہ کرو، اس کے بعد تمہارے باپ کی زندگی میں کوئی غم نہیں آئے گا۔ تو ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ موت آخری غم ہو، کیونکہ منافق کو پھر اللہ آگے جا کے پاک کرے گا یا گناہ گاروں کو پاک کرے گا، سچا مومن موت کی ہچکیوں اور موت کی نظام میں پاک ہو جاتا ہے، اور اللہ ہمیں اسے پہلے ہی پاک کر دے، خود کو پاک کر لیں۔ دیکھیے چھوٹی سی مثال دل میں اللہ نے ڈال دی، آپ سن لیجئے۔ ہم سب گناہوں کا بوجھ جتنا لے لے کے پھریں گے نا، پھر اللہ اتنی مشکلیں مصیبتیں ڈال ڈال کے پاک کرے گا، کیونکہ اللہ نے آپ کو مجھے جنت دینی ہے، اگر دینی ہے تو ہم گندے ہیں، پھر اللہ کبھی دکھ ڈالے گا، بیماری ڈالے گا، مقدمہ ڈالے گا، بچے کا غم ڈالے گا، بجلی کا غم، پانی کا غم، روزی روٹی کا غم، تو آپ خود ہی وہ بوجھ اتار دیں، کینے بغض جب آپ خود ہی اتار دیں گے تو اللہ کو اتنی ہی آپ کے اوپر تکلیفیں ڈالنی پڑیں گی۔ بس اگر آپ کے کبھی کبھی جسم پہ کوئی دانہ نکل آتا ہے نا، اس میں پس پڑ جاتی ہے، پھر ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو کاٹو، کٹوانا پڑے گا، کتنی تکلیف ہوتی ہے، چیرا لگتا ہے، پھر پس نکلتی ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ خود ہی اپنے آپ کو ہلکے ہلکے ہاتھ سے سہلاتے ہوئے روئی سے پس نکالنے لگیں تو وہ آسانی سے نکل جائے گی۔ گناہوں کی پس خود نکال لیں، اس سے پہلے کہ پھر اللہ وہاں جا کر نشتر استعمال کر کے چیرے اور پھاڑے، اور اللہ ہم میں سے کسی کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی موت کے بعد کی کوئی تکلیف نہ دے۔ فرمایا نہ انہیں وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا، نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ کتنا پیار اللہ کو اپنے بندوں سے، اور اللہ تعالی ہم سے پیار کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2837 نمبر کی، فرمایا ان سے فرمایا جائے گا اے جنتیو تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، اور ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ بنو گے، اور ہمیشہ یہیں رہو گے، کبھی نکالے نہ جاؤ گے۔ اگر دنیا میں ہمیں کوئی یہ خبر دے دے تو اس دنیا سے بھی نہ جانے کو دل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں یہاں بھی ان تکلیفوں سے بچائے۔ ہم تو بہت خوش ہوئے تھے کہ اللہ بہت غفور و رحیم ہے، لیکن اب اگلی آیت بھی آ گئی، اور وہ کیا ہے، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔ اور کیا پتہ چلا، اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات ایکسٹریم پہ ہیں۔ یہ اب آپ کے میرے عمل واضح کریں گے کہ آپ کے میرے ساتھ اللہ غفور و رحیم ہو یا پھر عذاب کا معاملہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اب آگے قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور وہ کیا ہے، وَنَبِّهُمَن دَيْفِ ابراہیم، اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ، جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، فرشتوں نے بھی آ کر سلام کیا۔ آج عموماً ہم کیا کرتے ہیں، ہیلو، ہائے، ہاؤ یو ڈوئنگ، چلے یہ نہ بھی کریں نا۔ ایک چیز میں نے بہت کثرت سے دیکھی ہے، سب جگہ دیکھی ہے، پورے گلوب میں جدھر جدھر مجھے موقع ملا، لوگ آ کے بڑے پیار سے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ये देखें यही करते हैं आप जो आपने अभी मेरे साथ किया। कोई गिला है दिल में, कोई गुस्सा है, कोई नाराज़गी है, परेशान है, बुला लिया रोज़े में। जब कोई सलाम करे, करने वाला कैसे करे? बशाशत से, और जो जवाब दे वो उससे भी खिले हुए। आपको था कि एक सहाबी नबी सल्लम के घर के दरवाजे के बाहर खड़े, अल्लाह के नबी उनके घर के बाहर आए, आपने नौक किया और इस्लामी तरीका हम सूरत नूर में पढ़ेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, कोई जवाब नहीं। आपने दोबारा थोड़ी देर बाद नौक किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, कोई जवाब नहीं। तीसरी दफ़ा आपने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और आप जाने लगे, क्योंकि हद तीन दफ़ा का है। जूँ ही जाने लगे, अंदर से सहाबी ने दरवाज़ा खोल दिया, कह रहा आप अंदर थे तो पहले क्यों नहीं, उनके घर हमारे घरों जैसे बड़े थोड़ी थे कि घर में भी फ़ोन पे पूछते हैं आप किधर हैं, हैं या इंटरकॉम चला के कहते हैं हम मासी से को पानी दे जाए, छोटे छोटे घर थे। कहा अल्लाह के नबी, मैं आपके सारे सलाम सुन रहा था और मैं अंदर आपको जवाब भी दे रहा था, और मुझे ये भी पता था कि आप तीन दफ़ा सलाम किए बगैर जाएंगे नहीं, तो मैंने सोचा कि पहले सलाम पे दरवाज़ा खोल दूंगा तो आपके दो सलामों से महरूम हो जाऊंगा। और एक और बात याद रखिए, अस्सलामु अलैकुम क्या मतलब है? तुम सलामत रहो, किस से? चोरी से, चिकारी से, बीमारी से, हादसे से, तकलीफ़ से। क्या पता इस वक्त एक मेरा आपको सलाम करना और आपका मुझे सबको जवाब दे देना, या हम सबका एक दूसरे को देना, हमें यहाँ से जाकर किसी हादसे से रोक ले। तो शऊर से मैं भी कहती हूँ, आप भी जवाब दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब पता चल रहा है कि दिल का गुस्सा ख़त्म हो गया। चलिए अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खुल के सलाम किया करें। बच्चों को भी कहें, बच्चों के सामने एक दूसरे को प्यार से सलाम किया करें। सहाबी दो साथ जा रहे होते थे, बीच में एक पिलर आ गया, मसलन दरख्त आ गया, इधर हुआ वो इधर आ गया, दोबारा फिर मिले, अस्सलामुअलैकुम। सुबह उठते हैं शौहर बीवी सबसे पहले एक दूसरे को देखते होंगे अगर, अस्सलामुअलैकुम। हदीस में आता है सलाम कबलल कलाम, कलाम करने से पहले सलाम करो। बाहर गए बच्चे को उठाने के उसके कमरे में, लाइट जलाई, उठो जल्दी करो, हम तो सलवातों से बात शुरू करते हैं, नहीं, अस्सलामुअलैकुम। घर का हर फर्द दूसरे को सलाम करे, मासी आई अस्सलामुअलैकुम, ड्राइवर बाबा गाड़ी निकालें पहले अस्सलामुअलैकुम कहें। देखिए ये सलामती हमारे मुल्क से इंशाल्लाह बहुत सारी बीमारियों और तकलीफ़ों को ले जाएगी। तो शऊर से करेंगे सलाम, कसरत से सलाम किया करें। अफशुस सलाम के लफ्ज़ हैं हदीस में, फरमाया कि तुम कसरत से सलाम करो जन्नत में सलामतियों के साथ दाखिल हो जाओगे। अल्लाह ताला हमें इस सलाम की कदर दे। तो उन्होंने कहा हमें तुमसे डर लगता है, उन्होंने जवाब दिया डरो नहीं, हम तुम्हें एक बड़े सयाने लड़के की बिशारत देते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तुम इस बुढ़ापे में मुझे औलाद की बिशारत देते हो? बशर थे ना, इंसान जो होता है ना, नबी भी बन जाए ना तो उसको ये पता होता है कि ज़ाहरी असबाब तो ख़त्म हो रहे हैं, अब औलाद कहाँ होगी? ज़रा सोचो तो सही, ये कैसी बिशारत तुम मुझे दे रहे हो? उन्होंने जवाब दिया हम तुम्हें बरहक बिशारत दे रहे हैं, तुम मायूस ना हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अपने रब की रहमत से मायूस तो गुमराह लोग ही हुआ करते हैं, तो आप में से हर वो बहन और भाई जो भी तक औलाद की नेमत से महरूम है मायूस ना हो, अल्लाह किसी वक्त दे सकता है। आपको तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी और उनकी बीवी की उम्र 80 साल की थी जब अल्लाह ने इनको बच्चा दिया। अब आज के डॉक्टर तो क्लेम कर देंगे इस उम्र में तो बच्चा हो ही नहीं सकता, और वेस्ट में ये इशू बहुत मड़ा, 40 से ऊपर कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाए डॉक्टर्स लेती नहीं है, ले लें तो कहती है वॉट करा दीजिए बच्चा हैंडीकैप होगा। 2 से 3 मसाले मेरे जहनों में मौजूद हैं, मेरे से मैसेज पे फ़ोन किया, बात की क्या करें, डॉक्टर कहती है बच्चा ठीक नहीं होगा, आपके अंदर ये कमी वो कमी। मैंने कहा जब होगा तो देखी जाएगी आपको क्या लगे। और यकीन करें कि एक बच्ची सिस्टर पर तो मुझे रहम आता है, पूरे 9 महीने डॉक्टरों ने उसको जहनी मरीज़ बना दिया, और उसको क्या लगता था उसके लफ्ज़ हैं कि मुझे लगता था मेरे अंदर पता नहीं क्या पल रहा है, पता नहीं क्या मैंने पैदा करना है। और जिस दिन उसने जाना था डिलीवरी के लिए मुसलसल वो रबते, मेरे स्टूडेंट है बहुत नाइस हम्बल, कभी दुआ के लिए कभी कुछ छोटा सा मैसेज, और मेरे भी कान लगे हुए थे अल्लाह इसके साथ खैर रखना। वो खुद जहनी मरीज़ हो गई कि मैंने नहीं बचना, डॉक्टरों ने कहा तू भी नहीं बचेगी क्योंकि इस उम्र में बच्चा पैदा कर रही है। और उससे पहले कि आपको बुरी खबर सुनती उसने एक तस्वीर भेजी, इतना प्यारा खूबसूरत भोला बच्चा कि अल्लाह हैज़ ब्लेस मी दिस बेबी। मैंने कहा तुम ठीक हो? कहती मैं भी ठीक हूँ, मैं भी मिल के आई हूँ अभी किसी और मुल्क में, मैं स्पेशल कभी नहीं गई किसी को इस तरह मिलने, मैं उन उस बच्चे को और उस माँ को देखने गई जिसके बारे में डॉक्टर्स 100% श्योर थी कि गड़बड़ी गड़बड़ है। तो याद रखिए, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, ये एक निज़ाम अपने हाथ में ना लें, अल्लाह पे डाल दीजिए। जब अल्लाह ने देना है देना है, नहीं देना तो भी ठीक है, जब देना है तो ठीक है। फितरत के निज़ाम में खलल डालने वालों ने आज दुनिया में बहुत सारी बीमारियों के रास्ते खोल दिए, अल्लाह ताला सब पे रहम करे। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा है अल्लाह के भेजे वो मुहिम फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा है अल्लाह के भेजे वो मुहिम क्या है जिस पर आप हजरात तशरीफ़ लाए। वो बोले, हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं, कौम लूत, इशारा है उसकी तरफ, सिर्फ लूत के घर वाले मुस्तस्ना हैं, हम इन सब को हम बचा लेंगे सिवाय इसकी बीवी के, जिसके लिए अल्लाह फरमाता है कि हमने मुकद्दर कर दिया कि वो पीछे रह जाने वालों में शामिल रहेगी। फिर जब वो भेजे हुए लूत के हाँ पहुँचे तो उसने कहा, आप लोग अजनबी मालूम होते हैं। उन्होंने जवाब दिया, नहीं बल्कि हम वही चीज़ लेकर आए हैं जिसके आने में ये लोग शक कर रहे थे। हम तुमसे सच कहते हैं कि हम हक के साथ तुम्हारे पास आए हैं, लिहाजा अब तुम कुछ रात रहे अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और ख़ुद इनके पीछे पीछे चलो, तुम में से कोई पलट कर ना देखे, बस सीधे चले जाओ जिधर जाने का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। पीछे पलट कर देखना क्या होता है? अटैचमेंट। कभी आपने किसी को एयरपोर्ट पे सी ऑफ किया, अपने किसी प्यारे को, वहाँ तक देखते रहते हैं जहाँ तक जाने वाला नज़र आता है और वो भी मुड़ मुड़ के देख रहा होता है, कभी ऊपर से, फिर एक ऐसी जगह आती है जहाँ से फिर देखते हैं, फिर हाथ हिलाते हैं। याद रखिए कि जब हमदर्दियाँ कुफर के साथ होती हैं और गुनाह के साथ होती हैं ना, तो दिल भी उसके साथ होता है। नबी की बीवी नहीं बची सिर्फ इसलिए कि उसकी हमदर्दियाँ अपनी कौम और अपनी बिरादरी के साथ थी, खुद गुनाहगार नहीं थी, खुद होमोसेक्सुअल नहीं थी, नबी की बीवी जानिया नहीं हो सकती, लेकिन बस अपनी कौम के गलत कामों पर उनके साथ खुश थी। चलिए हम भी अपना जायज़ा लें, हम अपने ख़ानदान और अपने प्यारों के गलत कामों पे क्या मुड़ मुड़ के देख रहे होते हैं, ज़रा देखें क्या हो रहा है। हाय हम नहीं गए, बड़ा अफसोस हो रहा है, मज़ा आना था, हाय पता नहीं क्या हो रहा है। वल्ला ही पलट के भी ना देखें कि वो क्या कर रहे हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको उस गलत काम पर पकड़े ना। हमेशा अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरी मोहब्बत और मेरी नफ़रत, मेरा बुग़्ज़ और मेरी हुब तेरे लिए हो जाए। इतनी बड़ी मिसाल है कि नबी की बीवी होना भी उसको नहीं बचा सका, आज मेरे आपके लिए तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए फरमाया कि उन्होंने जवाब दिया, नहीं बल्कि हम वही चीज़ लेकर आए जिसके आने में ये लोग शक कर रहे थे, हम तुमसे सच कहते हैं कि हम हक के साथ तुम्हारे पास आए हैं, बस तुम अब कुछ रात रहे अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और ख़ुद इनके पीछे पीछे चलो, तुम में से कोई पलट कर ना देखे, बस सीधे चले जाओ जिधर जाने का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। अल्लाह हमें भी सीधा जाने वाला बनाए। और इसे हमने अपना ये फैसला पहुंचा दिया कि सुबह होते ही इन लोगों की जड़ काट दी जाएगी। इतने में शहर के लोग खुशी के मारे बेताब होकर लूत के घर चले आए। ये किसकी खुशी थी? गुनाहों की थी। ये बुराइयां हैं ही ऐसी हैं जो सर चढ़ के बोलती हैं, बेकाबू हो रहे थे, अपने जज्बात के हाथों मारे हुए थे। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, भाइयों ये मेरे मेहमान हैं, मेरी फजीहत ना करो, यानी मुझे मेरे मेहमानों के सामने शर्मिंदा ना करो, अल्लाह से डरो, मुझे रुसवा ना करो। वो बोले, क्या हम बारहा तुम्हें मना ना कर चुके कि दुनिया भर के ठेकेदार ना बनो? लूत अलैहिस्सलाम ने आजिज होकर कहा, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो ये मेरी बेटियाँ मौजूद हैं, मुराद यह कि निकाह कर लो, अल्लाह ने जो फितरत का रास्ता है उसके रास्ते से अपनी ख्वाहिश पूरी करो। तेरी जान की कसम है नबी, बड़ा यूनिक अंदाज़ है, ये वाहिद मुकाम है कुरान का कि अल्लाह ने जाने मोहम्मद की कसम खाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरी जान की कसम है नबी, इस वक्त इन पर एक नशा सा चढ़ा हुआ था जिसमें वो आपे से बाहर हुए जाते थे, आज भी इस नशे में आधे से ज़्यादा वेस्ट मुलव्वस है। मेरा दिल नहीं कर रहा इस दफ़ा इस मौजू पर बात करने को, पिछले सालों में मैंने इस पर बहुत बात की है। यकीन करें इस वक्त हमारी यूथ के सर पे जो सबसे बड़ा फितना मुसल्लत हो रहा है वो होमोसेक्सुअलिटी का। और हकीकत है कि इंसान एक गुनाह करके भी थक जाता है। पहले क्या था? शादी से बग़ैर ताल्लुकात, लड़की लड़के का इकट्ठा रहना, यारी दोस्ती, बॉय फ्रेंड गर्ल फ्रेंड, कितनी को देर उसके साथ रहते, उससे भी दिल भर गया, और उसके बाद फिर बढ़ते बढ़ते अब लड़कियों की लड़कियों से और लड़कों की लड़कों से दोस्तियाँ। आप सब भी अपने ऊपर नज़र रखें, वल्लाह इतना बड़ा गुनाह है ये, इतना बड़ा जुर्म है कि दुनिया में इसके ऊपर धक्के दे के बड़ी बड़ी इमारतों से गिराने तक का भी हुक्म है, पत्थरों से मारने का भी हुक्म है। अगर कोई बच्चा बच्ची इस चीज़ में मुलव्वस है, फौरन तौबा करे। और माओ से तो यही कहूँगी कि अल्लाह के नबी की एक हदी एक बात पे अमल कर लें कि जब 7 साल के हों तो बच्चों को नमाज का हुक्म दो, 10 साल का होने पे सख्ती करो और उनके बिस्तर अलग कर दो। एक बिस्तर में दो बच्चे ना सोएं। कमरा अगर एक है, बिस्तर अलग कीजिए, नज़र रखिए, बच्चों के जहन बनाइए, क्योंकि अब शैतान इस रास्ते से हमारी नस्लों को गर्क कर रहा है। और पहले तो कहीं बाहर से कोई इंस्ट्रक्शंस आती थी, अब तो हाथों में, घरों में, बिस्तरों में लेकर सोते हैं अपने फितनों को। अल्लाह हिदायत दे दे और आफियत में रखे हमारी नस्लों को। आखिरकार पो फटते ही इनको एक ज़बरदस्त धमाके ने आ लिया, और जिसका दिल ना चाहे ना इस जुर्म से रुकने को, वो ये सज़ा सुन ले। ये वाहिद कौम है कि इसके ऊपर 3-4 इकट्ठी सज़ाएँ आई थी। पिछली कौमों में हर एक पे एक अजाब आया ना, कौम नूह डुबो दी गई, इसी तरह कौम आद के ऊपर हवाएं भेजी गईं, हज़रत सालेह पे जलजिला आ गया, हज़रत सालेह की कौम समूद थी उस पर जलजिला आ गया। इस कौम पे इकट्ठे कितने अजाब है देखिएगा, यहाँ भी और आगे सारे जमा करें तो आपको लगेगा कि हर किस्म का अजाब इस एक कौम पे आया। कैसे? और हमने इस बस्ती को तलपट करके रख दिया। कहते हैं जिब्राइल ने अपना पर इनकी इनके घरों की तहों में यूं डाला जैसे छाज में कोई गंदम को डालता है, फिर उसको ऊपर ले गए आसमान पे, हत्ता के फरिश्तों तक ने उनके जानवरों की आवाज़ें सुनी और वहाँ से जाके इनको उल्टा दिया। ऊपर गए जब बुलंदी से फेंका तो ज़मीन में गए, आज बहरे मुर्दार वहाँ मौजूद है, डेड ओशन, बदबूदार जगह, अंडा डाल दो उबल जाए, मछली वहाँ नहीं रहती, इतनी गंदी जगह, आज तक वहाँ की जगह पे कोई जड़ी बूटी नहीं होगी, इतना कभी फेल है। और नीचे ज़मीन पे फिर जलजला भी आया, और तीसरी सज़ा इनके ऊपर आसमान से पत्थर बरसे थे, सर के अंदर से निकलकर शर्मगाह के रास्ते से बाहर आ गए। क्योंकि ये फेल शुरू ही दिमाग से और सोच से होता है। जो बच्चे फारिग रहते हैं, जो बच्चियाँ बेकार हैं, उल्टी सीधी चीज़ें देख ली, सुन ली, जज्बात में हैजान आ गया, फिर इस किस्म की बातें आती हैं। तो हमेशा अपने आप को मसरूफ़ रखें। इलाज के अल्लाह के नबी ने कहा कि या शबाब, ऐ जवानों, शादी करो, शादी नहीं होती तो फिर रोज़े रखो। तो अपने बच्चों को बचपन से यकीन करें, अभी अगर 10 साल के 12 के हो गए हैं, 30 से 29 रोज़े तो आप रखवाएंगे ही ना, तो क्या फिर महीने में 3 रोज़े रखने बाद में मुश्किल है? और इससे ज़्यादा आगे गर्मी का मौसम क्या आएगा? तो जब इस गर्मी में 30 रोज़ों से कुछ नहीं हुआ तो महीने के 3 रोज़े या में 20 के 13, 14 और 15 चांद की, इससे भी बढ़ जाएँ तो पीर जुमेरात का रखें। मैं कहती हूँ हमारी उम्मत के आधे से ज़्यादा मसले हल हो सकते हैं अगर हमारे बच्चे बच्चियाँ पीर जुमेरात का रोज़ा रखने लगें। और जिसको अपने नफ्स पे काबू नहीं है वो रख के देखे, इतना इससे सुकून मिलेगा। आप देखिए बाज़ लोग कहते हैं लोग कैसे नेक हुए, हाय वेस्ट में रह के फलां इतना नेक कैसे हुआ, ये वजह नमाज और रोज़ा। इन नसलात तनहा निल फ़ख्शा वल मुनकर, आगे 21वें पारे की पहली आयत में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अपना इलाज कुरान सुन्नत में बताए हुए नुस्खों से करें, अल्लाह ताला सबकी मदद फरमाए। और हमने इस बस्ती को तलपट कर दिया और उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की बारिश बरसा दी। इस वाक्य में बड़ी निशानियां इन लोगों के लिए जो साहिब फरासत हैं। और वो इलाका जहां ये वाक्य पेश आया था गुजरगाह आम पर वाक़ है, इसमें सामान इबरत है इन लोगों के लिए जो साहिब ईमान हैं और एका वाले ज़ालिम थे। तो देख लो कि हमने भी इनसे इंतकाम लिया और इन दोनों कौमों के उजड़े हुए इलाके खुले रास्ते पर वाक़ हैं। हिजर के लोग भी रसूलों की तकज़ीब कर चुके हैं, हमने अपनी आयात इनके पास भेजी, अपनी निशानियाँ इनको दिखाईं, मगर वो सब को नज़रअंदाज ही करते रहे। हाईलाइट करें, कहीं आज हम अल्लाह की आयतों को नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे? अल्लाह ताला हमें इन आयतों की कदर की तौफीक दे। वो पहाड़ तराश तराश कर मकान बनाते थे और अपनी जगह बिल्कुल बेखौफ और मुतमईन थे। आखिरकार एक ज़बरदस्त धमाके ने इनको सुबह होते आ लिया और इनकी कमाई इनके कुछ काम ना सकी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के सफ़र पे थे तो इनके मकानों के पास से गुज़रे, आपने सर पर कपड़ा डाल लिया, सवारी को तेज़ चलाया और अपने साथियों से फरमाया कि जिन पर अज़ाब इलाही उतरा है इनकी बस्तियों से रोते हुए गुज़रो, अगर रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बना कर चलो कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं अजाबों का शिकार तुम भी बन जाओ। बुखारी की रिवायत 4419। और आज लोग वहाँ पिकनिक मनाने जाएं, और मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा और सिंध वैली आसार कदीमा याद रखें, इन जगहों से रोते हुए गुजर जाएं, करीब भी ना फटकें। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। हमने ज़मीन और आसमान और इनकी सब मौजूदात को हक़ के सिवा किसी और बुनियाद पर खल्क नहीं किया, यानी बामकसद बनाया, और फ़ैसले की घड़ी यकीनन आने वाली है। बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों की बेहूदगियों पर शरीफाना दरगुजर करो, शरीफाना दरगुजर से काम लो। यकीनन तुम्हारा रब सबका खालिक है और वो सब कुछ जानने वाला है। क्या पता चला, शरीफाना तरीके से। अब देखिए कि अल्लाह के नबी को बहुत सताते थे ये लोग। यहाँ एक बड़ा खूबसूरत असूल बता दिया उन लोगों से निपटने का जिनका भी तज़किया नहीं हुआ, जो दीन के नाम पे मजाक उड़ाते हैं। और वो क्या, फसफख सफ़ल जमील, अच्छी तरह से उनसे मामला करो। आप देखिए कि पीछे बात हुई ना कौम लूत की, बहरे मुर्दार आज भी वहाँ मौजूद है। ख्वाहिश परस्त लोग थे ना, अल्लाह ने उनको मुख्तलिफ सज़ाओं में मुलव्वस किया, और वहाँ आज इतना नमक है कि वहाँ अगर मछली हो भी तो वो मर जाए। उस फात के फौरन बाद यहाँ ऐसे लोगों की बात करके नबी को हुक्म दिया कि आप इन लोगों के साथ दरगुजर का मामला करें। क्या पता चला कैसे लोग जो बड़े बड़े गुनाहों में मुलव्वस हो चुके होते हैं ना, उनके साथ भी नरमी का मामला करना चाहिए। यह आप सब के लिए है, मेरे लिए भी है। दीन की तरफ आते हुए नए नए कदम डगमगाते हुए, जिन्होंने कभी कुरान सुना नहीं अब सुनने आ गए, जिन्होंने कभी नमाज पढ़ी कभी ना पढ़ी अब दीन की तरफ आते हैं, अब आप उनको ताने ना दें, उनके हाल हुलिये पे बहस ना करें वो कौन है, उनको बड़े बड़े फतवे ना दें, उनके नाखनों पे लगी नेल पॉलिश को हाईलाइट ना करें, इसलिए कि अभी चले हैं ना, आके ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर की दुकान पर बीमार आते हैं कि सेहतमंद आते हैं, बीमार आते हैं। कोई डॉक्टर के मैं सिर्फ सेहतमंद लोगों को देखूँगा तो चल पड़ी उसकी प्रैक्टिस। इसी तरह याद रखिए कि दीन के नाम पे जब भी कभी वहाँ कहीं भी कोई काम हो तो वो लोग जो गुनाहों की ज़िंदगी गुजार चुके, जो गिल्ट में, जो थक चुके गुनाह करके, उनको आना चाहिए। और वो आना चाहते हैं, लेकिन दीनदार इतने नेक लोग अपने आप को वहाँ चढ़ा लिया, उनको ज़मीन के अंदर घुसा दिया। याद रखिए सुनने और सुनाने वाले के बीच में एक बैलेंस होता है। इस वक्त भी आप और हम जहाँ बैठे हैं मेरे लिए काफ़ी बैलेंस्ड है, हालांकि अभी भी मुझे पीछे वाली लाइनें नहीं दिखती, लेकिन थोड़ा सा मेरा स्टेज ऊपर, आप एक स्टेप नीचे हैं ताकि आप मुझे, मैं आपको देख सकूं। इस स्टेज को कर दीजिए 6 फुट ऊंचा, क्या आपका मेरा रेपो बनेगा? जिस तरह ज़ाहरी तौर पर बोलने और सुनने वालों के लिए एक ख़ास रेपो चाहिए होता है, एक ख़ास वेवलेंथ चाहिए होती है, इसी तरह बिल नेकी की तरफ आने वाले और नेकी की तरफ बुलाने वालों के बीच में भी एक हारमोनी, एक राबता होना चाहिए। आप ऐसे लोगों को वेलकम कहें, और मुझे तो यकीन करें कि लगता है कि कुरान का असल ऑडियंस वही लोग हैं कि जो ख्वाहिशों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उनको कुरान की तरफ आता देखकर कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको माइल करेंगी। कोई सिर्फ आपको देखने आएगा, कोई सिर्फ आपके पास चाय रखी है तो वो चाय पीने आएगा। नेकी की महफिलों में लोग एकदम नहीं आते, क्यों हमारी महफिलों में लोग नहीं आते? हमारे ख़ास गेटअप जो है नेक मुत्तकी लिबास तकवा। मैंने बाज़ औरतों को देखे, सिर्फ औरतों में भी बैठ के निकाब नहीं उठाती, मुझे बड़ी झुंझलाहट होती है। अब आप सोचिए, आप तो कोई भी नहीं लेके बैठे हुए इसलिए आपको तो फिक्र नहीं होगी, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा असूल समझाती हूँ, क्योंकि इस पारे में दो जगह पे तबलीग की हिकमत है, एक यहाँ और एक अगले पारे में। जो लोग आ रहे हैं, मैं अपने ऊपर लेती हूँ, बाहर एक ऐसी सिस्टर आपके कहने पर आ गई जो स्लीवलेस पहनती हैं, दुपट्टा भी उनको बोझल लगता है, गले में लेना भी बड़ी बात है, अंदर आई हम सब निकाबों में, हम सब अबायों में, और मैंने तो कुछ दो ही पहनने चाहिए क्योंकि मैं तो पढ़ा रही हूँ। मुझे बताइए, वो इधर कंफर्टेबल होके बैठेगी? वो कहेगी मैं अजनबियों की दुनिया में आ गई, और मैं अजनबी, और हम सारे घूर घूर के उसको देखें, उसके बाजू देखें, अच्छा जी स्लीवलेस, अच्छा जी कमीज़ ऐसी फैशन, ओ अच्छा टखने भी नंगे। मुझे बताइए वो बैठेगी या भाग जाएगी? भाग जाएगी, नहीं भगाना। अक्लमंद डॉक्टर वो है कि आखिरी स्टेज के कैंसर के मरीज को भी ऐसे देखता है, कोई बात नहीं तुम ठीक हो जाओगे। हमेशा दीन के नाते जहाँ जाएं वैसे बन के जाएं। लोगों को आप क्यों नेक बन के दिखाते हैं? आप नेक हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो याद रखिए, ज़ाहरी चीज़ों को अट्रैक्टिव रखना इसलिए कि नए लोग भी अट्रैक्ट हो जाएं, یہ آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم باعزت ہیں، اور اگر آپ عبایا پہنے اور وہ صبح سے شام تک پہنے رہے، باہر گرمی میں پسینہ آیا، اندر گئے اسی میں سوکھ گیا، جلدی سے کھانا پکا لوں، پیاز کاٹا، پیاز کی اسمیل اس عبائے میں، اور آپ سارا دن اسی حجاب نقاب میں گھر میں، اور آپ باہر آ کے دین کی کلاس میں پڑھنے اور پڑھانے بیٹھ جائیں، بھوکے بھبھوکے اٹھیں گے، لوگ کہیں گے ہم نے نہیں بننا ایسا دین والا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ایسا سارے کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو کہیں باہر جاتے وقت ایک دفعہ دیکھیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر متاثر ہو جائیں گے تو پھر ہی بات سنیں گے۔ اور یاد رکھیے، آپ تو کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، مثال ہے آپ کو کسی نے ای این ٹی کے پاس بھیج دیا، سمجھتے ہیں نا ای این ٹی، ناک گلا اور جو بھی ہے، اب آپ کے ذہن میں اس ڈاکٹر کا کیا تصور آئے گا، اور آپ گئے تو ڈاکٹر صاحب چھینک رہے ہیں، نوز گر رہا ہے، اور کانوں میں کچھ درد ہو رہی ہے، ہائے بڑی ہے، آپ کبھی ان سے علاج کرائیں گے؟ آپ کہیں گے پہلے یہ اپنا علاج تو کر لیں۔ بس یہ بات ہے، ہمیشہ دین کو باعزت، مہذب اور ڈیسنٹ طریقے سے رہیں، اور واللہ دین کو اگر اس کا حق نہیں ہے تو دنیا میں اور کسی کو نہیں ہے۔ آپ کا بچہ اسکول میں جاتا ہے، دنیاوی ٹیچر جو ماشاء اللہ اس کو اردو انگلش سائنس پڑھا رہی ہے، وہ ڈیسنٹ ٹیچر بیٹھی ہوئی ہے وہاں، اس کو دیکھ کر ٹیچر کہتا ہے، بچہ کہتا ہے ماما آپ ایسی کیوں نہیں ہیں؟ جیسے ایک بچی کی بات اکثر میں بتاتی ہوں، وہ اپنی ماں کو آ کے ناراض ہوتی تھی کہ آپ جب مجھے لینے آتی ہیں تو لپسٹک لگا کے آیا کریں، مجھے شرم آتی ہے، لوگ کہتے ہیں اس کی امی اور اس طرح سے، وہ اٹھ کے چل پڑتی تھی گھر سے بچی کو لینے کے لیے، اس کو ٹیچر بڑی اچھی لگتی تھی۔ اب دین، دنیا کا ٹیچر تو آپ کو اتنا ڈیسنٹ دکھے، اور آپ دین کے نام پہ کسی ایسے شخص کو رول ماڈل کبھی بھی نہیں بنائیں گے کہ جو بالکل ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ ہاں، دکھاوا نہ کریں، لوگوں کے لیے کچھ نہ کریں، دین کے لیے کریں۔ یہی بات یہاں اللہ اپنے نبی کو سکھا رہے، اور یقین کیجیے آپ سیرت تو پڑھ کے دیکھیے، اللہ کے نبی جیسا مہذب ڈیسنٹ شخص کوئی نہیں ہوتا تھا۔ شہر سے باہر سے آتے تھے نا جب کبھی، سیدھا مسجد جاتے تھے، گھر میں پیغام بھیجتے بیویوں کو، بچے کے ہاتھ، فرمایا گھر میں نہ کوئی سیدھا پہنچ جائے، تم مردوں میں سے جب کوئی آئے گھر والوں کو صاف ستھرا ہونے کا موقع دے۔ اللہ کے نبی بیٹھے، ایک قافلہ آیا، مٹی سے اٹا پٹا، دور سے آئے تھے قبیلہ جو کے لوگ، آپ کچھ تو ہوتے ہیں نا کہ وہ آپ کا ہاتھ بھی اتنے زور سے دباتے ہیں کہ انگلیوں میں نشانی پڑ جائیں، جذباتی تھے، آ کے لگے اللہ کے نبی ہم آ گئے، اور جیسے بعض دفعہ ہم بھی روضہ رسول پہ جا کے بھاگتے ہیں، ہاں۔ لیکن ان کے جو لیڈر تھے، اشجو ان کا نام تھا، قیس، وہ اپنے سواری سے اترے، سواری آرام سے باندھی، پھر باہر گئے، غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اور بڑی متانت کی چال چلتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور ملے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، ان نفیک لخصلتین، تیرے اندر دو خوبیاں ہیں، یحبہما الرحمن، رحمان کو وہ بہت پیاری لگتی ہیں، اور وہ کیا، الحلم والعنا، تیرے میں تحمل ہے اور انا عاجزی ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ دونوں عطا کرتے، تکبر اور بڑائی اور اکڑی بھی گردنوں اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے نہیں، لیکن عاجزی کے ساتھ رکھیے، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کس سے فائدہ ہوگا۔ جن کا نیا سفر ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے آئے ہیں، کئی منتیں کر کے آتے ہیں، مجھے کسی نے بتایا اپنی کسی دوست کو لے گئیں کہیں، نہیں تھی جاتی دین کی کلاس میں، ڈرتی تھی، کہتی مجھے دین والے اچھے نہیں لگتے، یہ بہت ججمنٹل ہوتے ہیں، کریٹیکل بہت ہوتے ہیں، وہ لے گئیں۔ اب ان کا حال حلیہ کچھ ایسا تھا، ایک سسٹر اندر بات کر رہی تھی، بڑے جوش سے بات ہو رہی تھی، ایک دم جو ہی ان کی نظر اس پہ پڑی، اس کے بعد باقی سارا درس جو تھا وہ پر کٹی کبوتری اور اس طرح کی ٹرمز کے ساتھ تھا، کہتی اس کے بعد وہ پھر دوبارہ نہیں گئی۔ تو یاد رکھیے، ہم دیندار ڈاکٹر سے بھی زیادہ اہم کام کرتے، ڈاکٹر ذرا سی مس یوز کرے گا نا تو ہو سکتا ہے کینچی اندر ہی رکھ کے سی دے، ہو سکتا ہے کاٹنی کوئی رکھتی کاٹ دوسری دی۔ دین کا کام کرنے والا جتنا ایکسٹرا کیئرفل ہو سکتا ہے اتنا ہو جائے، کیونکہ آپ کی میری تھوڑی سی کیئر لیسنیس کسی کو پھر ہمیشہ کے لیے دین سے دور کر دیتی، اور وہ یہ تھوڑی کہیں گے کہ دین نہیں اچھا، وہ کہیں گے دیندار نہیں اچھے۔ تو اگنور کریں، سہارا دیں، ٹوٹے ہوئے دلوں والے لوگ آتے ہیں، روئے ہوئے آتے ہیں، تربیت کریں، تزکیہ کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ سے بھی آگے بڑھ جائیں گے، آپ کو تو کچھ بھی نہیں پتا۔ کئی ایسے تکلیفوں اور آزمائشوں سے گزرے ہوئے لوگ، جب اللہ کی کتاب ان کو ملتی ہے تو اس کے بعد وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس سے بہترین عمل لینے والا بنا دے۔ اب آگے ایک خوبصورت آیت سورۃ فاتحہ کے بارے میں، ہم نے آپ کو سات ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا گیا، سبل مثانی، سورۃ فاتحہ کا ایک نام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورت سے محبت دے۔ بخاری کی روایت ہے 4803، آپ نے فرمایا وہ سورۃ الحمدللہ رب العالمین کی آیتیں، یعنی یہ والی آیتیں کون سی ہیں؟ سورۃ فاتحہ. سات آیتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. تو سورۃ فاتحہ سے محبت کریں، آپ دیکھیے گا بہت کچھ آپ کو انشاءاللہ اس میں سے مل جائے گا. ایک اور روایت میں ام القرآن، یعنی سورۃ فاتحہ سب المثانی ہے اور قرآن عظیم ہے، خاری 4804 نمبر کی روایت ہے. پھر اس کے بعد اب ایک بڑا پیارا حصول ہے، دنیا کی دولت جب ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے، لیکن جب دین کی دولت ملے تو تمہاری صورت کیا ہونی چاہیے. یعنی تمہیں سب المثانی مل گئی، قرآن مل گیا، کیا کرو؟ لا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواجا منہم، تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو. بڑی پیاری آیت ہے. جس کو دین کی دولت مل جائے پھر وہ لوگوں کی دنیا کی دولت کی طرف آنکھ نہ اٹھائے. ابو جہل نہیں آتا، مت آئے، یہ ابن مکتوم آیا، آپ اس کی طرف نظر کر لیں. یاد رکھیے، جب آپ کو جنت کی نعمتیں نظر آتی ہیں دنیا تو ویسے ہی حقیر لگتی ہے. لوگ کہتے ریشم، لوگ کہتے سونا، لوگ کہتے چاندی، لاکروں میں رکھیں گے، ادھر رکھ، بنائیں گے، پہنیں گے نہیں. کئی لوگ ایسے کپڑے بناتے پہنتے ہی نہیں، کیوں خراب ہو جائیں گے؟ زیور بنائے پہنتے نہیں، چوری ہو جائے گا. یہ ہے حقہ. جتنی دنیا کی محبت ہوگی نہ آپ ان دنیا کی چیزوں کو سینت سینت کر رکھیں گے، خزانے کا سام بنے رہیں گے، نہ آپ پہنیں گے نہ آپ کے بچوں نے پہننا ہے، وہ صرف بس وہ زکات دے دے کے ہر سال آگے لے جائیں گے. اس کے برعکس آپ کو دین کی دولت ملے، آپ کو جنتوں میں اللہ نے کیا رکھا ہے، آپ کے لیے ہر چیز مٹی ہے. صرف ضرورت کی حد تک، صرف ایک خواہش اور خوشی کی حد تک آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو دل سے دنیا کو نکالنے والی یہ آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پہ عمل والا بنا دے. اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ بھی دکھی کرنے والی آیت ہے. پچھلی قوموں کی بگاڑ اور تباہی کی وجہ مذہبی کتاب کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا، تفرقہ بازی. دعا کرے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو. کیا پتہ چلا یہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ ان لوگوں نے اللہ کی ان کتابوں کو جو ان پر اتری تھی پارا پارا کر دیا، جس مسئلے کو جی چاہا مانا، جس سے دل گھبرایا چھوڑ دیا. بخاری کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں، کہ بعض حصے کو کتاب کے مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے. بخاری 4805. تو پورے قرآن کو ماننے کی نیت کے ساتھ یہ قرآن پڑھیے، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق بھی دے. پس نبی، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکے پکارے کہہ دو. ہانکے پکارے کیا ہوتا ہے؟ ڈونٹ فیئر. سچ بات ہے تو بول دیجئے، ڈنکے کی چوٹ پہ بول دو. اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو. تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں. کس پر بھلا؟ نبی پر. تو کیا پتہ چلا کہ لوگ تو نبی کو بھی باتیں کرتے تھے. آپ کو مجھے کوئی باتیں کر دے تو خوش ہوا کریں کہ ایک سنت پوری ہو گئی. کرنا کیا ہے؟ ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے. ذرا سا ہائی لائٹ کریں، اس پہ ایک بڑا پیارا اصول نکلتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کو لوگوں کی باتوں پہ کیا ہوتا تھا؟ بولیے. یدیک صدرک بما یقولون. غصہ تو نہیں آتا تھا، غصہ نہیں آنا چاہیے، دل دکھنا چاہیے کہ یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں دین کے اوپر بات کر کے. اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے. کیا پتہ چلا کہ مرتے دم تک اللہ کے بندے بنے رہو. اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم سب کو بتا دیا کہ پوری امت پورے قرآن پر عمل کرے گی تو جڑی رہے گی، ورنہ ٹکڑیوں میں بٹ گئی تو تفرقوں میں بٹ جائے گی. یاد رکھیے، جو مقام لوگ اللہ کی کتاب کو دیتے ہیں نا، وہی ان کا مقام بنتا ہے. جب قرآن کے ٹکڑے ہوتے ہیں نا تو امت کے بھی ٹکڑے ہو جاتے ہیں. تفرقہ بازی اسی سے ہوتی ہے. اور یہ بھی سکھا دیا کہ اپنی انا کو قربان کرو. اسلام دولت سے پہلے انا کی قربانی مانگتا ہے. ہدایت کا پہلا قدم انسان کی انا پر پڑتا ہے. تو جب نبی کو کہہ دیا کہ آپ ان کے اوپر غم نہ کریں بلکہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں, تو آپ کے میرے لیے تو یہ بات اس سے بھی زیادہ اچھی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس پوری سورت ہجر میں جو کچھ پڑھا اس کی توفیق دے دے. یہ جو بات ہوئی نا آخر میں کہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین, اس پہ روایت سن لیجئے, بہت پیاری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اے ابن آدم, شروع دن کی چار رکعت سے عاجز نہ ہو, میں تجھے آخر دن تک کفایت کروں گا. ابو داؤد کی روایت ہے 1289, صحیح روایت ہے. کیا پتہ چلا صبح اٹھ کے, سورج نکلتا ہے نا جب, آج کل کے حساب سے تو میرا خیال ہے 8 بجے بھی اچھا خاصا دن کھل جاتا ہے, 9 بجے 10 بجے جب سورج کی کرنیں بن جائیں, تو دو دو کر کے چار نفل پڑھیں, گھٹنوں کے درد, کمر کے درد اور جو جوڑوں کے درد ہیں وہ دور ہو جائیں گے. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. یہ جسم کے جوڑ جو جوائنٹس ہیں نا, جیسے یہ آپ دیکھیں ہماری انگلی ہیں, یہ جوائنٹس کا درد دور ہوتا ہے اس سے انشاءاللہ. اور اللہ کے نبی کی عادت مبارک تھی, جب کوئی گھبراہٹ کا معاملہ آ پڑتا تو آپ نماز شروع کر دیتے. یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے 1319 نمبر کی. تو اللہ مجھے سب سے پہلے اور آپ کو میرے سے بھی زیادہ کس بات کی توفیق دے کہ ہم ان نوافل پہ عمل بھی کریں اور استقامت سے جمع رہیں. اگلی سورت نحل بہت پیاری سورت ہے, کائنات کی سیر بھی ہے, تلاوت سنیں گے. پوری سورت کا ایک مین تھیم ہے مقصد پر نظر اور تبلیغ کی حکمت. اللہ ہمیں با مقصد انسان بنا دے. آئیے ابتدائی آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں.
بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون.
جزاك الله خير. آئیے پڑھتے ہیں بسم اللہ شروع سے. سورت کا نام سورت نخل ہے. نخل کس کو کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی کو. دو مکھیوں کا ذکر ہے قرآن میں, ایک شہد کی اور ایک دوسری زباب. اس کا ذکر سورہ حج کے آخر میں پڑھیں گے. نخل شہد کی مکھی بامقصد زندگی گزارتی ہے. انشاءاللہ جب اینڈ پہ ہم اس کے بارے میں ایک پریزنٹیشن دیکھیں گے تو آپ کو مجھے بہت شرم آئے گی اپنے حال پہ. لیکن زباب جو ہے وہ گندگی پہ بیٹھتی ہے. اللہ نے شرک کے ساتھ اس کی مثال دی ہے. دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بامقصد بنا دے اللہ تعالیٰ. اس سورت کا شروع کا حصہ بہت ہی ترتیب کے ساتھ پڑھنے والا ہے کیونکہ یہ صرف منظر کشی ہے. آپ کو ایسے فیل ہونا چاہیے کہ آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے باہر جھانک رہے ہیں، کبھی ایک منظر کبھی دوسرا منظر. اس میں کچھ آیتیں ایسی آتی ہیں کہ جس پہ آپ کو کافی کچھ دکھانا ہے. اگر آپ وقت کا صدقہ کریں گے، پہلے ہم پورا پڑھ لیتے ہیں تو اینڈ پہ اکٹھا دیکھ لیں گے تاکہ ہمارا وقت بچ جائے، ایسے ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بیچ میں توڑ توڑ کے چیزیں دکھائیں گے تو مشکل ہوگا. جو جائیں گے کوئی بات نہیں، وہ پریزنٹیشن مس ہوگی، آپ کو بعد میں بھی دکھا دیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتى امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون. آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. پاک ہے وہ اور بالا برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بس تم مجھ ہی سے ڈرو. یہ ہے مین تھیم اس سورت کا، لا الہ الا اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہمیں جہاں سے ملتی ہے نا، ایک تو قرآن کی آیتیں ہیں، آپ اور میں قرآن پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ تو مسلمان ہی پڑھیں گے نا. ایک اور طرح کے دلائل ہیں کائنات میں، یعنی ایک آیات قرآنی اور دوسری آیات کونی، کون و مکان جیسے کہتے ہیں کائنات. اس صورت میں اللہ نے وہ نشانیاں دکھائی ہیں جو مسلمان کو بھی دکھتی ہیں، کافر کو بھی دکھتی ہیں، مومن کو بھی دکھیں گی، فاجر کو بھی دکھیں گی. مثلا گھاس سبز ہے، تو یہ تو نہیں کبھی ہوا کہ مسلمان کو سبز دکھے اور غیر مسلم کو وہ کالی دکھے. تو اس کو پڑھ کر آپ اس چیز کا یقین رکھ سکتے ہیں کہ اللہ کو اپنے ہر بندے سے کتنا پیار ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی اس پہ غور و فکر کرنے والا بنائے، اور خاص طور پہ ایتھیسٹ لوگ ہمارے ارد گرد تو بہت ہیں. وہاں مذہباً کئی لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وی آر ایتھیسٹ. ایسے لوگوں کو تو یہ سورت ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھانی چاہیے، صرف اس لیے کہ اس کے اندر سے ان کو بہت ساری چیزیں اپنے لیے انشاءاللہ ملیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے تبلیغ کی حکمت عام کر دے اور ہم لوگوں کو ان کے ذہن کے مطابق دعوت دے سکیں. اب اللہ تعالیٰ کو کیسے پانا ہے؟ اس کی نشانیوں سے. کیسے؟ اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا. پیدا ہوتے ہی بچوں کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ بچہ دنیا میں آتے ہوئے بھی جھگڑ رہی ہوتا ہے، ماں کو تکلیف ہے تو بچے کو، پھر بعد میں جھگڑا کس سے کرتا ہے؟ سب سے پہلے بچے کی ضد ماں کے ساتھ ہوتی ہے. ضد لگ گئی، دودھ نہیں پی رہا، نیند آ رہی ہے، سو نہیں رہا، پھر ذرا سا بڑا ہوا تو دو گھر میں بچے ہیں تو ان سے لڑائی شروع ہوتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ انسان واقعی بڑا جھگڑالو ہے. بڑا ہوتے ہوئے تو جو جھگڑے کا کبھی بچوں والے گھر میں آوازیں سنا کریں. اور ماں کے پاس دن میں کم از کم کتنے مقدمے آتے ہیں؟ 8-10 تو آتے ہیں. کبھی کبھی مجھے اتفاق ہوتا ہے ٹریولنگ کا، ایسی ماں کے ساتھ جس کے بچے بھی ہوں نا، تو ماں بیچاری گاڑی چلا رہی ہے، میں ساتھ بیٹھی ہوں، پچھلی سیٹ پہ 3-4 بچے، 3-4 تو بیٹھ ہی نہیں سکتے باہر کے ملکوں میں، اس لیے ان کی مجبوری ہے وہ 3 ہی رکھیں، ورنہ تو پھر گاڑی دوسری لینی پڑے گی. تو وہ تھوڑی امی اس نے یہ لے لیا، وہ کہ ابو. تو میں نے کہتی ہوں کہ ماں اگر لائر ہو تو سب سے زیادہ مقدمے اس کے پاس آئیں، جھگڑے جھگڑے جھگڑے. لیکن اللہ نے ماں کو اگر سمجھ دی ہو نا تو انہیں جھگڑوں ہی جھگڑوں میں بچوں کو بڑے پیارے ادب سکھا سکتی ہیں. مثلا کیسے؟ آپ دیکھیں ایک بچہ بہت بڑا جھگڑا لے کر آتا ہے نا، اس نے یہ کر دیا، اب آپ اس کو تھپڑ مارتے ہیں دوسرے کو، بھائی کو یہ کہا نہیں، آپ اس کو کہیں بیٹا تم بڑا بننا چاہتے ہو، ہاں اس کو معاف کر دو. میں نے یہ تجربہ کئی بچوں کے ساتھ کیا. بچے جھگڑ رہے ہوتے ہیں نا، وہ دوسرے کی شکایت لے کے آتے ہیں، ان کو لگتا ہے یہ مسئلہ فلسطین سے بھی بڑا مسئلہ ہے، اور کشمیر کے اور پاکستان کے مسئلے کے بیچ میں آ جاتے ہیں. آپ ایک جملہ بچے کو سکھا دے، بیٹا تم میں سے جو بڑا بننا چاہتا ہے نا وہ اس کو معاف کر دے. میں نے ایک بچے سے کہا، اس نے بڑی رونوں سے کہا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. تو بچے تو بڑا بننا چاہتے ہیں، ہم مائیں ان کو نہیں سکھاتی. تو اپنے بچوں کے جھگڑوں کو بہت اچھی طرح ٹیکل کریں. اس نے جانور پیدا کیے جس میں تمہارے لیے پوشاک بھی اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی، ان میں تمہارے لیے جمال ہے. جب کہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جب کہ شام انہیں واپس لاتے ہو. کبھی آپ پہاڑی علاقوں پہ سے گزریں اور سبز گھاس کے اوپر گھاس چرتی ہوئی بکریاں دیکھیں سفید رنگ کی، تو پھر آپ کو اس آیت کا حسن پتہ چلے گا، جمال بھی اور کمال بھی. ایسے لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے گھاس کاٹنے والے پرزے پھر رہے ہیں اور گھاس کھاتے رہتے ہیں، اور یہ منظر ہمیشہ آنکھوں کو بھاتا ہے. وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو ڈھو کر ایسے مقامات تک لے کر آتے ہیں، لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے. حقیقت یہ کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور تمہاری زندگی کی رونق بنے. وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا جن کا تمہیں علم ہی نہیں. یہ کون سی تھی؟ نوٹ کریں اس آیت کا نمبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کہ یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں تو سواری کے لیے عموماً گھوڑے، خچر اور گدھے استعمال ہوتے تھے. اللہ نے تب بتا دیا تھا کہ میں کچھ ایسی گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، اسکوٹر بھی بنا دوں گا جس کا صحابہ اکرام کو آج پتہ بھی نہیں. اور آج آپ دیکھیے کہ کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور آنے والے وقت میں پتہ نہیں کیا کچھ آ جائے گا. اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. تو پھر دعا کر لیں کہ اللہ ہمیں بھی سیدھے راستے پہ ہی چلانا. وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. کیا نشانی ہے؟ آپ دیکھیے کچھ پھل ملتے ہیں، کچھ نہیں ملتے نا. مثلا اگر آپ دیکھیے کہ انگور اور زیتون ساتھ رکھے ہو نا اور دونوں سبز ہوں یا دونوں کالے ہوں تو دور سے نہیں پتہ چلتا. اس میں نشانی کے غور و فکر کی. بہت سارے انسان بظاہر ایک جیسے لگتے ہیں، دونوں ایک ہی گناہ کی محفل میں بیٹھے ہیں، لیکن تھوڑا سا علم کا پانی، قرآن کا، وحی کا پانی پڑ جائے اس میں سے ایک میٹھا انگور بن جائے گا اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ کڑوا ہی رہے. تو ہمیشہ لوگوں کے بارے میں اچھی امید رکھیں، اپنے ارد گرد والوں کی خیر ڈھونڈیں. ہم نے سب کو پکڑ کے جہنم میں نہیں ڈالنا. کمنٹس نہ دیں، لوگوں کے لیے ججمنٹل نہ ہو. وہ کبھی نہیں سدھرے گا، وہ کبھی نہیں آئے گا، اس کو بالکل نہیں شوق، وہ تو حق سے بھڑی ہوئی ہے، وہ تو ایسی ہے. نہیں، آپ کو مجھے نہیں پتا کس کے اندر ہدایت کی طلب کتنی ہے. صرف ابھی وہ بارش نہیں برسی جس میں اس کے اندر وہ ایمان کا پودا لگ سکے. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرتے ہیں. مثلا کیا چیزیں ہیں زمین میں؟ آپ نے سبزیاں اگی ہوئی دیکھی ہیں کبھی؟ ٹماٹر تو آپ کے ارد گرد سنا ہے بہت اگتا ہے، سرخ ہوتا ہے نا، پتے سبز ہوتے ہیں، ٹہنیاں براؤن ہوتی ہیں. کبھی بیج دیکھا ٹماٹر کا جو اگتا ہوگا؟ وہی ہوتا ہے جو ٹماٹر میں ہوتا ہے، سوکھا ہوگا تو ذرا سا خشک ہوگا، براؤن سا ہوگا. یہ بتائیے کہ براؤن زمین، کالی مٹی کی زمین، اس میں براؤن بیج ڈالا تو اس کے اندر سے جو پودا نکلا اس میں یہ تین رنگ کہاں سے آ گئے؟ کیا کسان اس میں سرخ، سبز اور پیلا رنگ ڈالتا ہے؟ آپ بنائیں متنجن اور رنگ نہ ڈالیں تو تین رنگ کا متنجن بنتا ہے؟ تو یہ کون مٹی میں رنگ ڈالتا ہے یہ سوچئے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ میں غور و فکر والا بنا دے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو. وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ پلس، موتی. پہننے چاہیے پلس، موتی. قرآن کہتا ہے پہنو، ہم کہتے ہیں بینکوں میں رکھو. ہے؟ اور اس سے تر و تازہ گوشت کھاؤ. یہ کیا ہوتا ہے؟ سی فوڈ. کس کس کو اچھا لگتا ہے؟ الحمدللہ. اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو. تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. دیکھیے اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ مسلمانوں ہاتھ نہ لگانا ان چیزوں کو. سی فوڈ ہمیشہ مہنگا فوڈ گنا جاتا ہے نا، فش ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے. مسلمانوں خبردار، اگر تم نے مہنگی چیز کھائی تو میں جنت میں نہیں کھانے دوں گا. یہ سوچ بدلیے اور کہیے ہم مسلمان ہیں اور ہم باعزت ہیں. اس دنیا میں خوش رہنے کا، اچھا کھانے کا، اچھا پہننے کا، اچھا گھر بنانے کا، اچھی گاڑی رکھنے کا اگر حق کسی کو ہے تو صرف اور صرف مسلمان کو ہے. شرمندگی کے احساس کے بغیر شکرانے کے طور پہ نعمتوں کو یوز کریں. کریں کیا؟ وہی کریں جو میرے ایک بہت اچھے استاد نے کہا تھا، میل ٹیچر تھے. شروع شروع کے دن ہوتے ہیں نا جب دین کے، اللہ اکبر کبیرہ، بڑا ہی اوکھا ہوتا ہے بندہ. آپ میں سے بھی کئی لوگ ابھی بڑے اوکھے ہیں. اوکھے جس کو ترجمہ نہیں آتا بتا دوں، بڑی مشکل میں. ہر چیز غلط لگتی ہے، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام۔ میں نے بھی جب پہلی دفعہ دین سیکھا تھا نا تو میرا یہی حال تھا، اور مجھے کچھ ایسے لوگوں سے علم لینے کا موقع ملا جو بہت ریجڈ تھے۔ میری زندگی میں ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اتنے ریجڈ تھے واللہ ہی کہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے اوپر ضبط کرنے یا خود کو تکلیف دینے کو نیکی کہتے تھے۔ بات بری نہیں ہے، ہے بہت اچھی، لیکن دل نہیں ٹھکتا ان باتوں پہ۔ تو میں نے ان ساری باتوں کو دیکھا، تو ہمارے ایک بڑے اچھے استاد تھے، اللہ ان کو زندگی دے بھی ہیں، تو ان سے پوچھوایا کہ کیا اسلام اچھا کھانے سے روکتا ہے؟ اچھا نہیں پہن سکتے، کیونکہ یہ بہت ہمارے ذہن میں لوگ بڑی تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہیں اس بندے کو، مرغی، مولوی صاحب کے ہاتھ میں مرغی ہے جی، تو کیا مولوی صاحب صرف دال کھائے؟ بات سمجھ گیا، یہ ایک عام بات ہے، میرا یہ سوچ نہیں ہے، لیکن لوگ یہ گھٹیا سوچ دیتے ہیں۔ تو ان کے مجھے آج بھی لفظ کانوں میں یوں گھستے ہیں، کہتے ہیں خوب اچھا کھاؤ، خوب اچھا پہنو، لیکن خوب اچھے کام کرو۔ یہ ہے اسلام کا نظریہ، اچھا کھائیے، اچھا پہنیے اور اچھے کام کیجئے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جب اچھا کھاتے ہیں اور اچھا پہنتے ہیں اس دن ناراضگی کے کام کرتے ہیں۔ ہر روز جب بھی مس ہال میں آتی ہیں، اور آپ کو پتہ کتنا فینسی ہال ہے نا، یہ تو بہت سیدھا سادہ ماشاءاللہ ماحول ہے آپ لوگوں کے یہاں شادیوں میں، وہ خرافات نہیں ہوتی ہوں گی، لیکن دنیا میں کئی میرج ہالز اور کئی بڑے بڑے ہوٹلز اور بڑے بڑے ریزورٹس گواہ ہیں ان کی در و دیوار اور چھتیں کہ جب خوشیوں کے نام پہ وہاں لوگ حدوں سے آگے نکل جاتے ہیں، کہ پینا پلانا بھی لازمی ہے، پھر کیا خوشی کا موقع ہے؟ یہ ظلم ہے۔ آپ 5,000 کا جوڑا پہنے یا 5,00,000 کا پہنے، نماز پڑھی ہے کہ نہیں یہ بتائیں، اور وہ پہن کے کتنوں کا ایمان خراب، کے پردے میں پہننا کہ نہیں پہننا، اور آپ وہاں سر سے پاؤں تک سجی سنوری ہیں کہ باہر سے بیروں اور مزدوروں اور گھر کے ڈرائیوروں کے سامنے بھی اسی کپڑوں میں آئی ہیں، یہ ظلم ہے۔ یہ فرق کر لیجئے، فرق آپ دنیا کی سب سے اچھی چیزیں استعمال کریں، کوئی نہیں روک سکتا۔ لوگ روکتے ہیں، آپ لوگوں سے نہ روکیں، یہ نقلی تقویٰ ہوتا ہے، دکھاوا ہے۔ یہ بھی دو طرح کا ریاکاری ہوتی ہے، ایک صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ماڈرن ہونا، کیا فیشن ہے وہی پہننا ہے، اب قمیضیں اونچی ہو گئیں پہننی نہیں ہے لمبی قمیضیں، ہائی آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، یہ بھی بیوقوفی ہے لوگوں کی سوچ سے چلنا۔ اور دوسرا اس کا اپوزٹ بھی ہے، سیدھے سیدھے رہیے، سیدھے سیدھے کام کریں، جس چیز کی اللہ اجازت دیتا ہے پورے یقین سے کیجیے، اور جس سے اللہ نے روکا ہے، ساری دنیا کے پورا خاندان بھی آپ کو اس چیز پہ مائل کر دینا، آپ نے ان کی بات نہیں مانی، چاہے آپ کے اپنے بیٹے کی شادی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کا یہ نظریہ سمجھنے والا بنا دے، اور اللہ یہی ہے اصل میں شکر، اس نے زمین میں پہاڑوں کی میہیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے، اس نے دریا جاری کر دی اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں، پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ گن سکتے؟ تھوڑا سا موقع دوں، ذرا سر کے بال گنے ایک دوسرے کے، گن سکتے؟ نہیں گن سکتے، واللہ ہم تو سر کے بال نہیں گن سکتے، صرف جسم کے اعضاء کو گنیے، نہیں گن سکتے۔ آج تک کتنے لقمے کھائے روٹی کے، گن سکتے ہیں؟ کتنے چاولوں کے دانے کھائے، گن سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، لیکن ہم کرتے ہیں کہ اعمال گن گن کے کرتے ہیں، بھائی یہ کتنی دفعہ پڑھوں، یہ وظیفہ کتنی دفعہ کرنا ہے، گن گن کے نیکیاں کریں گے آپ پر میں؟ نہیں۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو انہیں گن نہ سکو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا۔ شاید اسی سوچ پہ ایک شاعر نے کیا کہا، اقبال تو نے توڑ دی تسبیح اس لیے، کیا گن کے نام لو اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے؟ بات سمجھے؟ تو گن گن کے نیکیاں نہ کریں، کھلے ہاتھوں سے دیں، کھلے ہاتھوں سے ملے گا انشاءاللہ۔ اور ہم ایک چیز بڑی گن گن کے دیتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ۔ سوال آتا ہے، اچھا جی 100 پہ 2.5% ہے، 7 تولے پہ زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے جی، اچھا باجی یہ بتا دیں کہ نئے سونے کا ریٹ لگائیں گے کہ پرانے کا؟ اچھا باجی وہ جو سونے کے سیٹ میں جو موتی ہوتے ہیں اس کے بھی وزن پہ زکوٰۃ دینی ہے یا اندر سے سونا نکالنا ہے؟ تو وہ ڈوریوں کا بھی وزن نکالنا ہے، اور وہ جو پھر جو اس پہ پالش ہوئی اس کا بھی لگائیں، تو ذرا گنتی ہے، وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے رستے میں آنا بھائی کا حساب جوڑ رہے ہوتے ہیں، جیسے شادیوں میں حساب لگا لگا کے دیتے ہیں، اس نے 10 سال پہلے ہمارے گھر آ کر یہ برتا تھا، اب میں نے بھی یہی برتنا ہے. کھلے ہاتھوں سے دیجئے، وہ دن رات آپ کے اوپر میرے اوپر کھلے خزانے اپنی رحمتوں کے کرتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف اور چھپے سے بھی. اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. 3 سیکنڈ بس اس عقائد پہ غور کر لے. اور کسی قبر کے گرد لوگوں کے ہجوم اور ان کے سجدے اور ان کے رکوعوں کو یاد کر لیجئے. اللہ کہتے جو قبر میں، اس کو تو یہ تک نہیں پتا کہ میں نے اٹھنا کب ہے، تو تمہارا کام کیسے کرے گا؟ تمہارا رب بس ایک ہی رب ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں. اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی. وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں، جنہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھیں. اور جب کوئی ان سے پوچھتا کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے، تو کہتے ہیں عجیب، وہ تو اگلے وقتوں کی پرانی کہانی ہے. یہ بتائیے کہ آپ کو ماشاءاللہ 14 دن تو ہو ہی گئے ہیں نا قرآن سنتے ہوئے، ایک دن کسی ایک سورت ایک پارے میں یہ محسوس ہوا کہ کیا آؤٹ آف ڈیٹ چیز پڑھ رہا ہوں، پرانی باتیں لگا. چلیں محبت سے پڑھتے ہی رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، ثواب بھی ہو رہا ہے، برکت بھی مل رہی ہے، انشاءاللہ فرشتے بھی آ رہے ہیں، لیکن آپ کو کوئی بات پڑھتے ہوئے لگا کہ اب آج کے دور میں اس کی کیا ضرورت ہی کرنے کی؟ لگا واللہ، ہی آپ کو 10 دفعہ بھی پڑھیں گے تو نہیں لگے گا. لیکن جن کو نہیں ماننا ہوتا اور جس سے دور ہوتے ہیں وہ ایسی سوچتے ہیں. یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں گے جنہیں بر بنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں. دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر پر لے رہے ہیں. حدیث کی میں آتا ہے کہ ہدایت کی دعوت دینے والے کو اپنے اجر کے ساتھ عمل کرنے والے یعنی اس کی اتباع کرنے والے لوگوں کا بھی اجر ملتا ہے، لیکن ان کے اجر کم نہیں ہوتے. اور برائی کی طرف بلانے والوں کو ان ماننے والوں کے گناہ بھی ملتے ہیں، لیکن ماننے والوں کے گناہ کم ہو کر نہیں ہوتے. یہ مسلم کی روایت ہے 2676 کی. تو کیا پتہ چلا کہ ہمیشہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے رہنا چاہیے. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے ان کے آنے کا گمان تک ان کو نہ تھا. پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا، دیکھیں مشرکوں کا انجام، بتاؤ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے. کتنی شرمندگی ہوگی اس دن مشرک کو. اللہ ہم سب کو ظاہری باطنی شرک سے بچائے. ہاں نہیں، کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں، یعنی ہینڈز اپ کر دیتے ہیں، گیو اپ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے. ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، بس حقیقت یہ کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے. تو منکر حق کا انجام جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ رہو گے، کیسا برا ٹھکانہ ہے. اللہ ہمیں حق کے انکار سے بچا دے. اس کے برعکس آپ جیسے خوبصورت لوگوں کے لیے کیا بات. دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں بہترین چیز اتاری ہے. آپ میں سے کس کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ قرآن بہترین چیز ہے؟ الحمدللہ، اللہ آپ کی یہ گواہی ہی قبول کر لے. اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضروری ان کے حق میں بہتر ہے، بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا. تو پیچھے تھا حق کا انکار کرنے والوں کا انجام، یہاں ہے متقی کا انجام. اور متقی کا کیا انجام ہے؟ لوگوں کے لیے خیر ہی خیر، اور جو بھلائی کریں گے اس دنیا میں تو آخرت میں بھی بھلائی ہے. دائمی قیام کی جنتیں، ہمیشہ رہیں گے آبا، سوچیں ذرا، ایور لاسٹنگ ریزیڈنسی. انسان کو بہت اچھا لگتا ہے کسی جگہ ہمیشہ رہنا، تو طبیعت کے اعتبار سے انسان اپنی جگہ سے ہلنا نہیں چاہتا اور ہمیشہ گھر ہی اپنا ہوتا ہے. ایسی چیز اللہ جنت کے بارے میں کہتا ہے تمہیں ایک دفعہ وہاں جا کر وہاں سے کہیں نہیں جانا پڑے گا, شرط ایک ہے, ففروا الی اللہ. آج اس دنیا میں اللہ کے دین کے لیے السائخون والسائخات بن کے پھرو. دیکھیے بعض اوقات دین کے تقاضے آپ کو ایک جگہ نہیں رہنے دیتے, آپ کو گھروں سے نکل کر آنا پڑا یہاں سننے کے لیے. اس آیت سے خوش ہو جائیں, انشاءاللہ جنت میں آپ کو اپنے گھروں میں ہی رہنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت کا اہل کر دے. وہ جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے, نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہاں, اور یہ سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا. آج اگر اللہ کے لیے کچھ خواہشیں چھٹتی ہیں چھوڑ دیجئے, وہاں آپ کی مرضی کی ہوگی. میں ایک جملہ بولتی ہوں, یہ دنیا رب چاہی تو وہ دنیا من چاہی, اگر یہ ہے تو پھر یہاں ساری چاہتیں رب کے نام پہ کر دیں, وہاں اللہ آپ کی مرضی پوچھے گا انشاءاللہ. یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو, ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر, جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے. تو جنت کس کے بدلے میں مل رہی ہے؟ اعمال کے کہ دعاؤں کے کہ خواہشوں کے؟ تو عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یعنی ان کی موت کا وقت آ جائے, یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے یعنی قیامت آ جائے. اس طرح کی ڈیٹائن سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں, پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا. یاد رکھیے بندہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, خود پہ کرتا ہے. ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر ان کی دامنگیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے, تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ مراد ہے کہ نہیں ہے. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی. پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. اللہ ہمیں ہدایت دے دے, گمراہی سے بچا لے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا, اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا. یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا. اٹھائے گا کیوں نہیں, یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے, مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں, اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے ہیں. رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا. کسے حکم دیں, کن فیکون, ہو جا اور وہ بس ہو جاتی ہے. تو اللہ کی اس صفت کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کریں کہ اللہ ہماری دعاؤں پہ آمین کا کن کہہ دے. اللہ ہر وہ چیز جو ہمارے حق میں بہتر ہے اس پہ کن کہہ دے, اور جو چیز بہتر نہیں اور ہم مانگ رہے ہیں تو اللہ اس کو اچھا کر کے ہمیں عطا کر دے. دیکھیے اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں, صرف آپ کو مجھے اس کے لیے اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کی ضرورت ہے. خالص ہوتے جائیں اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا جائے گا. اب آگے ہجرت کی باتیں, اور حقیقت ہے کہ ہجرت کے ساتھ اللہ کے بڑے وعدے ہیں. اللہ ہمیں اپنے راستے کا مہاجر بنا دے. جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے. سچ, اصحاب رسول کو مکہ سے نکل کر ٹھکانہ ملا, الحمدللہ. اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے, کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ ایک کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں, آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کرتے تھے, اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم خود نہیں جانتے. پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا, اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم و تشریح کی توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی, اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں. پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے؟ ذرا سی نہ تو پہ غور کیجئے گا. جب کبھی خوشی کے نام پہ مستی میں اللہ سے بے نیاز ہوں تو اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو یاد رکھے کہ اللہ تو ایسے وقت میں پکڑ سکتا ہے کہ جہاں سے بندہ سوچتا بھی نہیں ہے. ایک کلپ کسی نے بھیجا تھا, عرب ملکوں میں سے تھا, بہت ہی کوئی فن تھرل چل رہا ہے, کوئی کلب ہے اس میں لوگ ناچ کود رہے ہیں, اتنے میں زمین دھنستی ہے اور وہ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے ہم سب کو بچا دے. یا ایسے گوشے میں ان پر عذاب لے آئے جدھر سے ان کو آنے کا وہم و گمان تک نہ ہو, یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے, یا ایسی حالت میں ان کو پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چکنے ہوں. وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے. تو ہمیشہ اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہیے. حدیث میں آتا ہے اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑ فرماتا ہے تو پھر سب کچھ اچانک تباہ ہو جاتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ پڑھی, سورۃ ہود کی آیت 102 ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے بچائے. اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی بھی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے, سب کے سب اسی طرح اظہار عجز کر رہے ہیں. زمین و آسمان میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں, وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں. کیا پتہ چلا کہ رب اوپر ہے, اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو, پھر کتنے بناؤ؟ جب دو نہیں بنا سکتے تو تین بنا سکتے ہیں؟ اللہ تو بس ایک ہی ہے, بس تم مجھے سے ڈرو. اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, اور خالصتاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے. پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کا تقویٰ کرو گے؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ کی طرف سے ہے. 3 سیکنڈ تک اپنی ساری نعمتیں جو یاد دہانی میں ہیں اس کو سوچئے. ہدایت کی نعمت, علم کی نعمت, اولاد کی, شوہر, مال, بچے, گھر, ماں باپ, سکون, جنگ نہیں لگی ہوئی, اطمینان. پھر کہیے فمن اللہ, تو اللہ کا کتنا شکر کرنے کی ضرورت ہے. پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو, مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکا یک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے. اچھا مزے کر لو, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. سچ ہے کہ جھوٹ؟ زیادہ نافرمانی خوشیوں کے موقع پہ ہوتی ہے کہ غموں میں؟ کبھی کسی نے میت والے گھر میں یہ نہیں کہا کہ سیگریگیشن کیوں کرتے ہو, ایک ہی جگہ عورتوں مردوں کو بٹھا دو, اور کیا فرق پڑتا ہے خوشی کے نام پہ اگر سب بہن بھائی تو ہیں ایک ہی جگہ مل جائیں؟ خوشیوں کے نام پہ یہ کیوں مشکل ہو گیا؟ اور ہم جیسے مسلمانوں کو, جدی پشتی مسلمان, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, پردہ, برقعہ, بایا بچپن سے سنتے آئے, عام زندگی میں سیدھے سادے, کوئی آتا ہے مہمان مردوں کو ادھر بٹھا دو عورتوں کو کمرے میں لے جاؤ, شادیوں کے نام پہ کیا کہتے ہیں, نہیں اب سیگریگیشن نہیں ہو سکتی. وجہ پتہ کیا, یہ پروٹوکول خراب ہوتا ہے. میں آپ کو ایک پریکٹیکل اگزامپل دوں. اس ہال میں شادی ہے, اسٹیج بنا ہوا ہے, سیدھی سی بات ہے یہ ڈورز بند کر دیں, ادھر عورتیں ادھر مرد, تو لک کیسے لگے گی اتنے بڑے ہال کی؟ اور اسٹیج تو ادھر ہے, دلہن تو ادھر بیٹھی ہے, تو وہ بےچارے مرد حضرات تو مایوس ہو جائیں گے, پھر وہ تو سب کچھ دیکھیں گے بھی نہیں. اور پھر سٹائل, سٹیج پہ کھڑے ہو کے ایکٹیویٹیز کرنی ہے, یہاں بیٹھ کر سارا کچھ دیکھنا دکھانا ہے, تو پھر ان کو یہ سب کچھ آؤٹ آف فیشن لگتا ہے. لائف سٹائل اگر سنت کے مطابق ہو جائے, آپ بلائیے, اتنا ہی بڑا ہال رکھیں, آپ عورتوں میں عورتوں کی انٹرٹینمنٹ رکھی, مردوں میں دو اسٹیج ہیں, ادھر مردوں کا اسٹیج بنائی, ادھر عورت کا, ادھر دلہن ہے, ساری عورتیں دلہن کھیلیں, ہنسیں بولیں, باتیں کریں, کپڑے پہنیں, فیشن کریں, بال بنائیں, میک اپ کریں, کوئی منع نہیں کرتا, اللہ کا دین نہیں کرتا. ہم لوگ کریں, دین والے تو کریں, یہ اور بات ہے. مردوں کو ادھر رکھیے, دلہا کے ساتھ ہنسیں بولیں, کوئی کھیل رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, خوش ہو جائیں, کوئی بری بات نہیں, بس بیچ میں یہ پردے بند کر دیں, کون روکتا ہے آپ کو؟ صرف یہ لائف سٹائل کی بات ہے. اللہ ہمارا لائف سٹائل اچھا کر دے. یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں, ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں. اللہ کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے. یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں, سبحان اللہ, اور ان کے لیے جو وہ خود چاہیں. جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے, سیاہی چھا جاتی ہے, وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے. لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے, سوچتا ہے ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے. دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں. بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے. رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں, وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے. بیٹی کی پیدائش ہمیشہ مشرک معاشرے میں ایک ٹھپا ہوتی ہے. عورت کو اسلام نے جو حق دیا ہے نا, اس میں سب سے پہلا حق جینے کا حق دیا. اگر اللہ کے نبی نہ آتے تو آج میں اور آپ زندہ نہ ہوتے. ہمارے ماں باپ ہمیں پیدا ہوتے ہی مار دیتے. آج بھی مشرک معاشروں کی کہانیاں پڑھیں, بہت ساری رپورٹس سن کے بھی آئی ہوں, موجود بھی ہیں. وہ معاشرے جہاں آج شرک کا دور ہے, بیٹی کی پیدائش کتنی بڑی آر ہے. کس طرح آج بھی بیٹیاں ذبح ہو رہی ہیں, آج بھی بیٹیاں قتل ہو رہی ہیں, کسی کو ابارشن کروا کے, کسی کے منہ پہ ریت رکھ کے, کسی کو دودھ نہ دے کر, کسی کو وہ ایک کڑوی سی جڑی بوٹی پہ نہ کے جس سے اس کا حلق چھل جاتا ہے. ماؤں کی گواہیاں موجود ہیں, میرے پاس اخباروں کے وہ ٹکڑے موجود ہیں, جہاں ہمارے ارد گرد کے جگہوں میں جہاں جہالت ہے وہاں سے بیٹیوں کی پیدائش اور ان کے مرنے کی خبریں ہیں. کسی کو جہیز کے نام پہ, کسی کو کس پہ. ایک دفعہ شعور سے الحمدللہ کہیں کہ ہمیں اللہ نے امت مسلمہ میں پیدا کیا اور ہمارے لیے بیٹی تو ایک خوشی کی بات ہے, الحمدللہ. اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا, لیکن وہ سب کو ایک ہی وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے. پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اسے گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے نہیں, انہیں ناپسند ہیں, اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے. ان کے لیے تو ایک ہی چیز اور وہ ہے دوزخ کی آگ. ضرور یہ سب پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے. اللہ کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں, اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما کر کے دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی. وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں. ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں. اللہ میں ماننے والا بنا دے. تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے. اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے. ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں, یعنی بولے خالص دودھ, جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگوروں کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشاور بھی بنا لیتے اور پاک رزق بھی. یقیناً اس میں ایک نشانی عقل سے کام لینے والوں کو. ہائی لائٹ کر لیں, ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ آیت 67 پہلی آیت ہے جس کے نزول پہ صحابہ سمجھ گئے تھے کہ شراب ان قریب حرام ہو جائے گی, کیونکہ یہاں رزق حسنہ کو الگ کر دیا گیا نشاور چیز سے. اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے. اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, شہد, ہنی, جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. کچھ چیزیں اس بینڈ پہ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ. یقین کریں کہ انسان حیران ہوتا ہے. یہ دیکھیے ایک چیز, یہ ہے اللہ کا پلانٹ, شہد کا کارخانہ. آپ ذرا سا یہ مکھی کا انسائٹ دیکھ لیجئے. اتنی سی مکھی, یہ چھوٹا سا اس کا دماغ ہے, یہ گلٹی, یہ شاہرگ ہے, یہ اس کی پروں کے پٹھے ہیں جن کو ہلاتی ہے تو شہد بنتا ہے, یہاں سے سانس لیتی ہے, یہ آنت ہے, یہ اس کا ڈنک ہے. اور آپ کو تو شہد کی مکھی کیا کرتی ہے, مختلف پھلوں پھولوں سے رس لیتی ہے. شہد کے رنگ مختلف ہوتے ہیں, سرخ, سفید, زرد, سرخ وغیرہ. جیسے رنگ, جس رنگ کا پھل ہوتا ہے, پھول ہوتا ہے, اس رنگ کا لیتا ہے. مٹی بھی رنگ کا آتا ہے اثر, مٹی کا بھی اثر ہوتا ہے. پھر اس میں ظاہری خوبی اور رنگ کی چمک کے ساتھ شفا بھی ہے. بہت سی بیماریوں کو اللہ اس سے دور کرتا ہے. فی ہی شفاء للناس نہیں فرمایا, ورنہ ہر بیماری کی دوا یہی ٹھہرتی, بلکہ اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے کہا. تو یہ سرد بیماریوں کی دوا ہے. علاج ہمیشہ بیماریوں کے خلاف ہوتا ہے. شہد گرم ہوتا ہے, سردی کی بیماریوں میں مفید ہوتا ہے. ابن ماجہ کی روایت, اللہ کے نبی نے فرمایا, علیکم بالسنا والسنوتی فإن فیہما شفاء من کل داء الا الصیام. تم سنا اور سنوت کا استعمال کرو اور ان میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے سام کے. لوگوں نے پوچھا سام کیا ہے, فرمایا موت, یعنی کلونجی اور شہد کا علاج کیا کرو. ابن ماجہ کی یہ صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی کو مٹھاس اور شہد سے بہت الفت تھی. یہ بخاری کی روایت ہے 5431. تین چیزوں میں شفا ہے, پچھنے لگانے میں, پچھنا کیا تھا, کٹس لگانے, آج کے دور میں اس کو کپنگ کہتے ہیں, حجامہ بھی اسی قسم کی ایک چیز ہے. پھر شہد کے پینے میں اور داغ لگوانے میں, لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے روکتا ہوں. یہ بخاری کی روایت ہے 5681 نمبر کی. اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا, پھر وہ تم کو موت دیتا ہے, اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. حق یہ کہ اللہ علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی کامل ہے. دعا مانگ لیں. اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی دعا بہت ہی پیاری دعا ہے, جس میں ہمیں مختلف قسم کی تکلیفوں اور بیماریوں سے بچایا جا رہا ہے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والحرم والبخل والجبن, واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات. اے اللہ, میں بخیلی سے, عاجزی سے, بڑھاپے سے, ذلیل عمر سے, قبر کے عذاب سے, دجال کے فتنے سے, زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. بخاری کی روایت ہے 4707. اپنی ٹیچر کے ساتھ دہرائیں گے آپ, اور ایک ایک دعا کو دعا سمجھ کے پڑھیں, تاکہ اس وقت روزے کی حالت میں, علم کی اس محفل میں جہاں فرشتے آئے ہوں گے, انشاءاللہ آپ کی یہ دعائیں قبول ہوں.
العجز والکسل والحرم والبخل والجبن وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.
آمین. شعور سے مانگیے. الحمدللہ. چلیے آگے چلتے ہیں. کائنات میں مختلف لوگوں کو اللہ نے مختلف خوبیاں دیں, اس کا تذکرہ ہے آیت 71. اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی, پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں. تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے لوگوں کو انکار ہے؟ اللہ میں احسان فراموشی سے بچائے. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں, اور اس نے ان بیویوں میں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے. کہیں الحمدللہ اپنے اپنے بیٹوں اور پوتوں کا سوچ کے. بولیے, لگتا ہے اکثر کے نہیں ہے. الحمدللہ. اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں, پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں, اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں میں سے کچھ بھی رزق دینا ہے نہ زمین میں, نہ وہ یہ کام ہی کر سکتے ہیں. پس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام، جہاں آپ شرک کے فرق، توحید اور شرک کا فرق بڑی خوبصورت مثال سے سمجھ آتا ہے۔ غلام کون ہے؟ مشرک، جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کو اختیار نہیں رکھتا۔ دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے، وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ آپ کی ماسیاں اور آپ برابر ہیں؟ میڈز اور مالکنیں برابر ہوتی ہیں؟ آجر اور اجیر برابر ہوتا ہے؟ ملک اونر سیٹ صاحب اور وہاں کام کرنے والا مزدور برابر ہے؟ نہیں برابر۔ تو پھر اللہ کے برابر کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہے، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے۔ دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو صرف اللہ کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا، مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، صرف پلک چھپکنے کی دیر میں قیامت آ جائے گی۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ کہی الحمدللہ۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہے؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ جواب دینا سیکھیں، خود سے دل میں کہیں، منہ سے کہیں، کوئی آیت پڑھیں، سوال آئے فوراً کہ نہیں، اللہ آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نہیں تھام سکتا ان کو۔ اور اس کا جواب سورت ملک میں بھی آتا ہے، ما یمسکہن الا الرحمن، کہ رحمان کے سوا ان کو کوئی نہیں تھام سکتا۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا، سچ ہے کہ جھوٹ؟ گھر کتنی بڑی نعمت ہے، تو کہیے ذرا الحمدللہ۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ اس نے جانوروں کے سوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، یہ گھر اور نعمتیں زندگی کی مدت تک، بس قبر میں اس میں سے کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنا دیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں۔ گرمی ہے تو گرمی والے کپڑے بھی ہیں نا، بولے الحمدللہ۔ اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں، اور اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے۔ ان آیتوں میں پہاڑوں کی تہوں میں چھپی ہوئی کانوں کا ذکر ہے۔ اپنا ہم ایک پرسنل ایکسپیرینس انشاءاللہ اینڈ پہ آپ سے تصویروں کی صورت میں شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح سے پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کانیں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ لوگوں کے بہت قریب ہے جگہ کھیوڑا کان کی، نمک کی کانیں ہیں، یقین کریں کہ وہ دیکھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ عید کے بعد یا رمضان کے بعد ضرور جائیے گا، سب مل کر جائیں تو اور بھی اچھا ہے، اور اللہ کی کائنات پہ غور کریں۔ وہاں زبان بند ہو گئی، اتنی خوبصورتی، کرسٹلز ایسے جیسے ڈائمنڈ جڑے ہوئے ہیں، اور ہم نمک کے اندر گھوم پھر رہے ہیں، نیچے نمک، اوپر نمک، باہر نمک، نمک پہاڑوں کے اندر کہاں سے کہاں تک ہے۔ ہمیں ایسی جگہوں میں جانا چاہیے جہاں ہم اللہ سے محروم ہوں، اور اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر صاف صاف پیغام ہے، پیغام حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں، یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں مگر اس کا انکار کرتے ہیں، پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور اس میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق کو ماننے کو تیار ہی نہیں۔ اللہ میں حق کو ماننے کے لیے تیار کرتے، انہیں کچھ ہوش بھی ہے؟ اس روز کیا بنے گی جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ہی توبہ استغفار کا ان سے مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی، نہ انہیں لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا، بار بار قرآن کی ایک ہی دہائی ہے کہ لوگوں شرک چھوڑ دو، لیکن یہی قرآن چھوڑا ہوا ہے، اس لیے شرک عام ہے. اللہ ہمارے امت کی لائل جہالت دور کر دے. اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے پروردگار یہی ہیں وہ ہمارے شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. آج دنیا میں یہ بات کوئی نہیں مانتا، وہاں جا کے مانیں گے. اس پر وہ ان کے معبود ان کو صاف جواب دیں گے، تم جھوٹے ہو. اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی سب جھوٹ بازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے. کیا تھیں یہ دینے والے، یہ کرنے والے، سب کچھ ان کے اختیار میں، یہ سب باتیں جھوٹی رہیں گی. وہاں جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، ہم عذاب پر عذاب ان کو دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو، جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے. یہ احساس اللہ کے نبی کو رلاتا تھا. ذمہ داری کا احساس بہت بڑا احساس ہوتا ہے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربا. پورے اسلام کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کو صرف اس ایک آیت میں ڈال دیا. بڑی پیاری آیت ہے، انشاءاللہ اس کی تفسیر آپ کو بھیجیں گے. عثمان بن مزون اسی آیت کو سن کر ایمان لائے، اور ہر خطبہ جمعہ میں عمر بن عبدالعزیز نے اس کو شامل کیا. افسوس کے ساتھ کہوں گی آج بھی اکثر مسجدوں میں جمعے کی نماز میں خطبے کے بعد یہ آیت پڑھی جاتی ہے، لیکن امت کا حال کیا ہے؟ اللہ ہم پہ رحم کر دے. کل پارے کے خلاصے میں ایک اقتباس سناؤں گی انشاءاللہ آپ کو. اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو، اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ دو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو. اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، بہترین اخلاق اللہ کو پسند ہے اور بدخلقی کو وہ مکروہ کرتا ہے. سلسلہ صحیحہ کی روایت 1378 ہے، اور حدیث میں آتا ہے، کوئی گناہ، ظلم و زیادتی اور قطع رحمی سے بڑھ کر ایسا نہیں کہ دنیا میں بھی جلدی ہی اس کا بدلہ ملے اور آخرت میں بھی سخت پکڑ ہو. یہ ابو داؤد کی روایت ہے 4902. آگے وعدے توڑنے، کمٹمنٹس کر کے نہ نبھانا، عہد شکنی، اس کو کتنی بری مثال سے ثابت کیا گیا. تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جس نے آپ ہی محنت سے سوت کاتا، اپنے اوپر لیجئے، سوت کاتا یعنی چرخہ چلایا، پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. سارا دن دھاگے بنتی رہی، رات کو کینچی لے کے سارے ہی کاٹ ڈالے. کیا کیا سارا دن؟ ضائع کر دیا. تم اپنی قسموں کا آپس کے معاملات میں مکرو فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز برس ہو کر رہے گی. اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کا آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائیں. یعنی اے مسلمانوں، تمہاری ان ہیرا پھیریوں کو اور تمہارے ان وعدوں کو کر کے توڑنے کو دیکھ کر کئی لوگ اسلام سے دور نہ ہو جائیں، اور تم اس جرم کی پاداش میں تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو. اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے. سوچیں ذرا کیا کچھ ہے ہمارے پاس. اپنے سارے ایسٹس کو سوچیں، بلانگنگس، پراپرٹیز، وہ کیا کہتے ہیں، مملوکہ اور غیر مملوکہ، املاک، کرنسی، ڈالرز، پاؤنڈز، بینک اکاؤنٹس، گھر، بنگلے، کا سب ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، کیونکہ وہ الباقی ہے. تو دنیا میں اس کو اپنی چیزیں دے دیں. آج ہم مسلمان اگر اللہ کے راستوں میں دل کھول کے دینا، یقین کرے دین اتنا غریب نہ ہو، دین اتنا مفلس نہ ہو. وجہ کیا ہے کہ ہم دین پہ وہ دیتے ہیں جو ہمارے دل سے اترا. اللہ ہم پہ اپنا رحم کر دے, اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر کی بہترین اعمال کے مطابق جزا دیں گے. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا, خواہ وہ مرد ہو یا عورت, بشرطے کہ وہ مومن ہو, ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. مومن کی دنیا بھی خوبصورت ہوتی ہے, لوگ اس پہ رش کرتے ہیں, وہ خوش ہوتا ہے, وہ صحت مند ہوتا ہے, وہ عافیت میں ہوتا ہے, اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر کی ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشش کریں گے. پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. یہ ہے وہ حکم جس کی وجہ سے جب قرآن کو ان بٹوین کہیں سے پڑھنا شروع کرے, جیسے آج میں نے پارے کے شروع میں روبہ ماں سے پڑھا, تو کیا پڑھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیونکہ شیطان توجہ کو بھٹکا دیتا ہے, اور حقیقت یہ ہے شیطان جو ہے غلط کام کرنے والے کے پیچھے اتنا نہیں لگتا بلکہ اچھے کام کرنے والے کے پیچھے لگتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین اخلاق کون سے ہیں؟ جو اللہ کو پسند ہے اخلاق, اور بدخلقی کو وہ پسند نہیں کرتا, اور گناہ اور زیادتی اور ظلم کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے آسانیوں کے معاملے کرے, رحم کے معاملے فرمائے, اور حقیقت میں ہماری زندگیاں خوبصورت زندگیاں بن جائیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو ہم لیتے ہیں لیکن اس کو اچھے طریقے سے کر نہیں پاتے, تو اللہ ہماری دنیا کو بھی اچھا کر دے اور آخرت کو بھی. پھر فرمایا پھر جب تم قرآن پڑھنے لگتے ہو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو, اس سے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے, تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہو اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے, اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے, اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے. ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے, حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیت کو نہیں مانتے اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں. جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے اور اگر وہ مجبور کر دیا گیا اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر, مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے, اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا, اور اللہ کا قاعدہ کیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جس کی نعمت کا کفران کریں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی. دعا کیجیے اللہ ہماری مہریں نہ لگائے. یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں, ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں ہیں, بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے, ہجرت کی, راہ خدا میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا. ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور و رحیم ہے. ہائی لائٹ کریں, ہم اکثر کہتے ہیں اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. یہ آیت آپ کو مجھے بتاتی ہے کہ اللہ کن کے لیے غفور و رحیم ہے. ہجرت, قربانی اور دین کے راستے کی جد و جہد پہ صبر کرنے والوں کے لیے. انشاءاللہ اللہ ہمیں ان سب کا مصداق کر دے. ان سب کا فیصلہ اس وقت ہوگا جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا, اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا, اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا. اب نہ شکری کی سزا جو مکہ والوں کو ملی نبی کو وہاں سے نکال کر, اس کا ذکر. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. اللہ ایک ایسی بستی کی مثال دیتا ہے جو امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا. کس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا؟ تب اللہ نے ان کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں. اللہ ہمارے ملکوں پہ یہ اصول نہ لگائے. یاد رکھیے جو قوم اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتی وہاں بھوک اور مہنگائی اور افلاس آ جاتی ہے. پھر کیا ہوا؟ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ پس اے لوگوں، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا اسے کھاؤ، اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جن پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، البتہ بھوک سے مجبور اور بے قرار ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگاتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اپنی مرضی سے حلال اور حرام کا نام رکھ لیتے ہیں اور یہ مقرر کر لیتے ہیں، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھیں جن کا ذکر اس سے پہلے ہم تم سے کر چکے، سورۃ مائدہ میں یہ سب کچھ گزر چکا ہے۔ یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر ہی کر رہے تھے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی۔ دعا کریں اللہ میں توبہ کی اور اصلاح کی توفیق دے، تو یقیناً توبہ اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ اپنے کسی گناہ کو یاد کریں اور دل کی گہرائی سے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھے، اللہ کے متی فرمان اور یکسو فوکسڈ پارے کا تھیم، وہ کبھی مشرک نہ تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے۔ اللہ نے ان کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں ان کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ پارہ کیوں ہم نے فوکسڈ ہونے پہ رکھا۔ اللہ ہم سب کو ابراہیم جتنا فوکسڈ کر دے۔ کفر شرک کے ماحول میں پلے بڑے ہوئے لیکن کتنی بڑی تبدیلی پیدا کر گئے۔ اے نبی، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے، اور اگر تم لوگ بدلہ لے لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً جو صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صبر سے کام کیے جاؤ اور تمہارا یہ صبر اللہ کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج بالکل نہ کرو۔ دیکھیے غصہ نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی بھی، ہم نے بھی کبھی کسی کی غلط بات پہ غصہ نہیں کرنا، ہاں رنج کرتے تھے اور کہا نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ یہ آخری آیات جس میں دعوت کی حکمتیں ہیں، ادعو الی سبیل ربی کا، انشاءاللہ ان آیتوں کی تفسیر آپ کو بھیجیں گے جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی سننا چاہیں آپ لوگ اس کو سن لیجئے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ آج کا پارہ پورا ہوا، پورے پارے میں مقصدیت تھی اور اللہ کے رضا پہ راضی رہنا تھا۔ اگر آپ خاموشی سے دیکھیں گے تو کچھ ویڈیوز ہیں، پکچرز دکھا دیں آپ کو، لیکن پن ڈراپ سائلنٹ۔ کیسا کیجئے سمیہ جی، آخری یہ جو ہے نا ادعو الی سبیلی کا، اس کی تلاوت کریں، ٹھیک، اور پھر انشاءاللہ کچھ اچھی اچھی چیزیں دیکھتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنہ وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔
جزاك الله خير۔ دیکھیں سورۃ نحل ہے، اور نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ یہ اپنی مختصر سی زندگی میں کیا کام کرتی ہے؟ شہد بناتی ہے، اور شہد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہیں۔ چند باتیں آپ کو شہد کی مکھی کی شیئر کرنا چاہوں گی۔ پہلی بات دیکھیے کہ شہد کی مکھی کے لیے قرآن میں جتنے بھی سیگے استعمال ہوئے ہیں یہ مؤنث کے ہوئے ہیں، فیمیل سیگے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں زیادہ پروڈکٹیو ہوتی ہیں. میل مکھی جو ہوتی ہے صرف وہ فیمیل کو فرٹائل کرتی ہے اور اس کے بعد وہ مر جاتی ہے، باقی سارا کام جو ہے وہ مکھیاں خود کرتی ہیں. کچا رس ہوتا ہے، شہد کی مکھی پھولوں سے رس چوستی ہے، پھر اس کو جا کر چھجے میں ٹپکاتی ہے. ایک پورا ٹیم ورک ہے، اور ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے، باقی اس کی ہیلپرز ورکرز ہوتی ہیں. یہ سب مل کر اپنا اپنا کام کرتی ہیں اور انسانیت کو شہد جیسی خوبصورت چیز عطا فرماتی ہیں. ایک پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے ایک مکھی کو 20 لاکھ پھولوں کا رس چوسنا پڑتا، 30 لاکھ اڑانے اڑتی ہے، 55,000 مائلز کا سفر طے کرتی ہے، پولن کھاتی ہے، میل فرٹیلائزیشن کے بعد مر جاتا ہے. مکھی کا سر سوئی کے سرے کے برابر ہوتا ہے. شہد کا چھجا کیسے بناتی ہے؟ کناروں سے شروع کرتی ہے. آپ دیکھیے کہ ہم تو کروشیا بنتے ہوئے بیچ سے جالا بنتے ہیں نا. ایک پریزنٹیشن ہماری ویب سائٹ پہ پہلے ہوتی تھی، اگر ابھی بھی ہے تو آپ کو بھیجتے ہیں انشاءاللہ. کناروں سے شروع کر کے ہیکساگونل بناتی ہے، کیونکہ اس کے اندر سٹوریج بہت اچھا ہوتا ہے. ایک مکھی قطرہ قطرہ شہد کا اس میں ڈالتی ہے، دوسری مکھی اس میں موم ڈالتی ہے، تیسری پروں سے شہد کو ٹھنڈا کرتی ہے، چوتھی مکھی جو ہوتی ہے وہ دربان بن کے دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے، کسی کیڑے چیونٹے کو نہیں آتی. کسی پھولوں پہ اگر کوئی سپرے کیا گیا ہو یا کوئی زہریلی چیز ہو تو مکھی اس کو اندر آنے ہی نہیں دیتی کہ کہیں زہریلا مادہ نہ چن لے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اپنے پروں سے شہد کو ٹھنڈا کرتی ہیں، جب وہ سب بن جاتا ہے پھر اوپر اس کو سیلڈ پیک کر کے انسانیت کے نفع کے لیے تیار کرتی ہیں. آپ ذرا سوچیے، شہد میں زیادہ شفا ہے کہ قرآن میں؟ کیا ہم آپ بھی علم کے لیے اتنا سفر کرتے ہیں؟ شہد کی مکھی اللہ کی وحی کی روشنی میں چلتی ہے. ایک چمچ شہد جو شاید ہم میں سے کئی لوگوں کا سنک میں گر جاتا ہے، 2,000 پھولوں کے رس سے بنتا ہے، 2,000 پھولوں کے رس سے بنتا ہے. آدھا کلو شہد کے لیے مکھی کو 50,000 میل کا سفر کرنا پڑتا ہے، اور اس پورے سفر میں ایک بار بھی راستہ نہیں بھولتی. گھر سے نکلتی ہے سیدھی اس پھول پہ جاتی ہے جہاں سے رس چوسنا ہے، اور جو ہی کوئی مکھی کسی پھول کا رس چوس لیتی ہے نا تو ادھر ایک خوشبو چھڑک آتی ہے، تاکہ باقی مکھیاں ادھر جا کے بیکار ٹائم ضائع نہ کریں، وہ دوسرے پھولوں میں چلی جائیں. اور اسی طرح سے 30,000 کے قریب شہد کی مکھیاں ایک چھتے میں ہوتی ہیں، نہ جھگڑتی ہیں، نہ لڑائی کرتی ہیں، نہ کسی کا دل دکھتا ہے، نہ وہاں کوئی کسی سے بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، ایک ٹیم ورک ہے. میں تو کہوں گی کہ شہد کی مکھیوں کے دل جڑے ہوتے ہیں. اپنے لیے دعا کریں، اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے. آپ ابھی تو لگے ہیں نا پڑھنے شروع کیا ہے، جب آپ دین کے کاموں میں آگے بڑھیں گے نا آپس میں کتنے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں جب تزکیہ نہ ہوا ہو. تو اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑ دے انصار اللہ کے. کسی کی بات بری بھی لگے تو مسکرا کے آگے چل دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ خیر کرے. پھر آپ دیکھیے 8 کا ہنسا بنا کے لگتی ہے، اس طرح سے گھومتی ہے کہ جس سے ایک وز وز کی ساؤنڈ آنے لگتی ہے، اور اس طرح فاصلہ طے کرتی ہے. چھوٹی سی مکھی کو یہ سب کچھ کس نے دیا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکھی شہد کے لیے اتنا سفر طے کرتی ہے، آپ علم کے لیے کتنا کرتے ہیں اور کتنا کر سکتے ہیں اور کتنا صبر کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ پریزنٹیشن میں ایک شہد کا پریزنٹیشن ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں فائدہ دیتی ہیں. انشاءاللہ آپ کو یہ پریزنٹیشن ای میل میں بھیج بھی دیں گے، آپ اس کو پڑھ لیں. اس میں شہد کے بہت سارے فوائد بھی ہیں، کچھ تو آپ کو اپنے بڑوں سے پتہ چل چکے ہوں گے، کچھ دوسروں سے ہوں گے. بال گرنے سے رکتے ہیں، شہد لگائیں، کھائیں پئیں. کس کے بال گرتے ہیں آپ میں سے؟ ہیں پھر آگے چلیے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بلیڈر یعنی پیشاب کی بیماریوں کو دور کرتی ہے. پھر اسی طرح دانت کے درد کی علاج ہے اس میں، کولیسٹرول کا اضافہ ہے. شہد میں مٹھاس ہوتی ہے لیکن نقصان نہیں دیتا، سردی لگی ہو تو شہد بہت فائدہ دیتا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ پیٹ میں درد ہے، ایک صحابی تھے وہ آئے اللہ کے نبی سے کہا میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، کہا شہد دو. 3 دن تک آتے رہے آپ یہی کہتے رہے، اس نے کہا اب تو اور تکلیف ہو گئی. 3rd دن کے بعد آئے کہتے ٹھیک ہو گیا، کیونکہ پیٹ میں سے گندی چیزیں جو تھی وہ نکل گئی تھیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ شہد کے سارے فوائد ہیں. آپ اس پریزنٹیشن کے آگے چلیں، جسم کے امیون سسٹم کو اچھا لگ کرتی ہے. پھر اسی طرح کھانا ہضم نہیں ہوتا، انفلوئنزا ہے اس میں یہ فائدہ دیتا ہے. اور اسی طرح سے انشاءاللہ تعالی شہد کھانے کی عادت ڈال لیں گے تو چینی بھی سستی ہو جائے گی. کتنے لوگوں کو شہد کی عادت ہے؟ گھر سے شہد کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے، کھجور اور شہد، پمپلز کا بھی علاج ہے. چلیے نیکسٹ پہ چلیں، دوسری چیز دکھاتے. آپ دیکھیے کہ آج ہم نے پڑھا کہ اللہ نے پہاڑوں کی غاروں میں کانیں رکھی ہیں. کچھ پکچرز دکھاتے ہیں آپ کو. یہ آپ دیکھیے کہ ہم نے کچھ دن پہلے ایک مائنز کو وزٹ کیا تھا، یہ نمک کی کان ہے. अब ये देखिए कि ये ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल बिजली गई हुई थी जब हम वहाँ गए थे, तो टार्च को जिस जगह भी रखते तो वो ऐसे ये जैसे आपके शेंगलियर्स चमक रहे हैं इस तरह चमकने लगता था। आप में से कोई कौन कौन गया हुआ है? कम गए हैं, चले अब जाएंगे, चले सब मिलके चलें दोबारा इंशाल्लाह। और वो जो असल में चीज़ जो थी वो थी इन्फॉर्मेशन की, कि हमें ख़ुद नहीं पता कि हमारे मुल्क में अल्लाह ने कितना बड़ा एक ख़जाना रखा हुआ है। ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हकीकत में इन चीज़ों पे गौर व फिक्र की तौफीक दे और हम इसको करने वाले बने। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।